بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں مدینہ اور مسجد نبوی کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ بھی بہرحال یوں بنی کہ الحمدللہ سفر کی آج کل جو آسانیاں ہیں اور جس آسانی سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے یا جس آسانی اور سہولت سے سفر کر کے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, لیکن افسوس جب لوگ جاتے تو ہیں لیکن نہ جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کا کوئی علم حاصل کرتے ہیں, نہ وہ عمل جو عمرہ جسے کہا جاتا ہے یا جسے حج کہا جاتا ہے اس کی کوئی مخصوص تیاریاں ہوتی ہیں, بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سراسری چلتے چلتے کسی سے یہ پوچھ لیا کہ اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے, وہاں جا رہا ہوں تو فلاں کروں یا نہ کروں, اور نہ کوئی تحقیق نہ کوئی اس کے تعلق سے تعلیم نہ کوئی چیز کی پڑھائی, بس جو کچھ سمجھ میں آیا جو کچھ لوگوں سے سنتے رہے جو کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کریں گے تو ہم بھی وہ کر لیں گے. ظاہر سی بات ہے اکثریت غلط تھوڑی کریں گی, سب لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں, اور بس ایک اس طریقے پہ جو ہے ایک عمرے کے لیے انسان جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے تو جن مقامات پر جا رہا ہے نہ اس کو اس کی فضیلت معلوم ہے, نہ جن مقامات پر جا رہا ہے ان کا کیا اس میں حصہ ہے وہ پتا ہے, نہ جن ارکان کو ادا کر رہا ہے اسے پتا ہے یہ ارکان ہیں یا یہ سنتیں ہیں یا بس یوں ہی بس سب کر رہے ہیں تو میں کرا چلا جا رہا ہوں. مطلب یہ ہے گو کہ وہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے سفر کی سہولتیں ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ نہیں پتا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہوا یا نہ ہوا, اور جا کے آنے کے بعد بھی وہ اتنا ہی شک میں ہوتا ہے جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں ہوتا ہے اپنی عبادت کے تعلق سے. عمرہ تو کر کر آ گیا ایک انسان, جو بھی اس کو قیمت لگی 30-40-50 ہزار, یہ حج تو کر کے آ گیا جو بھی قیمت لگی 1,00,000-1.5 لاکھ-2 لاکھ-2.5 لاکھ-3 لاکھ, لیکن اس کو پتہ نہیں جو اس نے کام کر کے آیا وہ برابر یا درست ہوا یا نہ ہوا, اور آنے کے بعد بھی مکمل طور سے اتنا ہی شک میں رہتا جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں رہتا کہ میرا یہ کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو گویا ایک عبادت کو مکمل طور سے ہم نے شک میں ڈال دیا. اور جہاں تک مدینے کا معاملہ ہے مسجد نبوی کا معاملہ ہے, یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نہ تو یہ حج کا کوئی رکن یا کوئی حصہ ہے کہ اس میں جانا پڑے گا آپ کو, نہ ہی یہ عمرے کا کوئی رکن ہے یا کوئی حصہ ہے کہ جو اس میں جانا پڑے گا. وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حج کو جانے کا اگر موقع مل بھی جائے اور سہولت ایسی ملے کہ 2-3 دن سے زیادہ سفر کی اجازت نہ ملے, چاہے انسان بیرون الملک خلیج میں کہیں رہتا ہو خود سعودی عرب بھی یا اس کے اطراف کے علاقوں میں, یا جو ہندوستان سے اس کو ایسی سہولت کمپنی سے مل رہی کہ 2-3 دن یا 4 دن یا 5 دن سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ مسجد نبوی جانا ہی نہیں ہوں گا تو پھر حج کا کیا فائدہ کر کے, تو حج کیوں کروں, سمجھ رہے بات, یا پھر عمرے کے اندر اگر اسے سہولت نہ ملے تو وہ سوچتا ہے کیوں کروں پھر عمرہ میں, اس لیے کہ فلاں جگہ جانے کو تو مجھے موقع نہیں مل رہا ہے. ہوتا ہے بہت سی مرتبہ انسان سفر کرتے ہوئے چلا ہے جدہ میں کچھ ایک دن رکنے کا موقع مل جائے اسے سمجھ لیجیے, تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں عمرہ بھی کیوں کروں, اس کو لگتا ہے کہ عمرہ میں مسجد نبوی جانا ضروری, حج میں مسجد نبوی جانا ضروری ہے, حالانکہ وہ اگر جدہ ہے تو اتر وہاں سے نکلے حرام باندھے جا کر ایک دن کیا 3-2 گھنٹے کے اندر عمرہ ہو جاتا ہے, جا کے نہیں کرتا ہے. تو گویا غیر معلومات یا غلط معلومات یا لا علمی یا غیر جس کو بولیں گے بہرحال جو بھی وجوہات ہوں, ہم بہت سی مرتبہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو مسجد نبوی کے تعلق سے بالخصوص میں نے اس لیے اس باب کو چنا اور اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور جو غلط فہمیاں اس کے تعلق سے ہمیں رکھی ہے تو وہ انشاءاللہ ازالہ ہو جائیں گے, اور ایسی غلط فہمیاں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جب یہ غلط باتیں یا وہ روایتیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہے بہت زیادہ مطلب ضعیف یا جو ہے موضوع ہے, ان روایتوں کو جب لوگ بیان کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے سفر اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی حج کے لیے آئے اور میری جو ہے مسجد کی زیارت نہ کریں تو اس نے مجھے رسوا کیا. تو آدمی کہتا ہے آپ دیکھو میں اگر وہاں جاؤں گا اور مسجد نبوی نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہو جائیں گے. یا جو میری مسجد میں آئے اور پھر وہاں 40 نماز ایک ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور فلاں فلاں چیزوں سے بری کر دیتا ہے. تو جب یہ بات سن لیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ میں 8 دن کم از کم رکنا ہو, اس لیے کہ 40 نمازیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے مسجد نبوی کی فضیلت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ بھی ضعیف روایت ہے, یاد رکھیے. اس کی فضیلت ہے لیکن یہ نہیں ہے 50,000 والی. جیسا کہ مسجد حرام کی 1,00,000 ہے, مسجد نبوی کی جو ہے 50,000, یہ ضعیف روایت ہے. جبکہ مسجد نبوی کے تعلق جو صحیح روایت ہے وہ ہے 1,000 نمازیں, 1,000 1,000 نمازوں کے برابر ہے, مطلب جو عام مسجدوں میں پڑھی جائے. مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر 500. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع روایتیں, ضعیف روایتیں, اور حد تک بہت زیادہ ضعیف جدا جو روایتیں ہوتی ہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو عمرہ اور حج کا معنی یہی ہوا, مسجد نبوی گئے بغیر عمرہ حج ہوتا نہیں ہے فلاں ہے. اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے خرافات, اور پھر عجیب و غریب قسم کے بدعات, اور پھر انسان کی لاعلمی اور جہالت پھر اس پر اور ہو. ایک تو جو ہے انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے اور پھر اس پر جاہل بھی ہو. ایک سمجھداری بھی تقاضا کوئی ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کسی مسئلے کا لیکن اس کی سمجھداری اسے کہتی ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ. تو ایک تو انسان پہلے سے جو ہے جاہل ہو اور اس پر سمجھداری نہ ہو, علم نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے دوبالا ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں, ایسے ایسے کام, ایسی ایسی باتیں, ایسے ایسے کام, مطلب عجیب و غریب حرکتیں جس کو نہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے حکم دیا. اور حالانکہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ عمرہ جا رہا ہے, حج جا رہا ہے, اور اسے اس بنیادی چیز کا اگر پتہ نہ ہو جس کے لیے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں 50-60-100 روپے کی کتابیں آتی وہ مشکل حج عمرے کے مسائل, چاہے اقبال کیلانی صاحب کے لیجیے یا علامہ ناصر الالبانی کے لیجیے یا شیخ بن باز کے لیجیے, 100 روپے سے اوپر نہیں ہوتی. اور جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس سفر کو, اور 100 روپے خرچ کرنے کی استطاعت یہاں نہیں ہوتی کہ ایک علم کے لیے کہ 1,00,000 روپیہ جہاں جا رہا ہوں, اور جاتے وقت بھی پورا شک میں اس کی عبادت, اور واپس آنے کے بعد بھی پوری زندگی شک میں گزارتا ہے کہ میں نے وہاں وہ غلطی کیا تو دم واجب تو نہیں ہوا, فلاں چیز کیا تو فلاں تو نہیں ہو گیا, فلاں کام کیا تو میں, مطلب گویا ایک اتنا افضل عمل کر کے آ رہا ہے, مال بھی خرچ کر رہا ہے اس میں, اور اس عبادت کے تعلق سے زندگی بھر شک میں بھی رہتا ہے کہ یہ میرا ہوا یا نہیں ہوا. تو کیوں نہ ایسا ہم کر لیں کہ جب ہم ایک سفر پر نکلے, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو کچھ کتاب و سنت سے ماخوذ جو کتابیں ہوتی ہیں یا صحیح اس کا کیا علم ہے اس کا مطالعہ کر لیں, اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس سفر کو ہم طے کریں. نہ کہ یہ کہ آپ نے طے کر لیا کہ میں حج کو جانا ہے اور 2 دن پہلے آپ ڈھونڈ رہے کہ اب کیا کروں کیا کروں, کوئی کہہ دیتا بھائی جاؤ جس جو جیسا کر رہے سب کرتے رہو, سب غلط نہیں ہو سکتے, اور بس میں چلا گیا سب جیسا کر رہے کر کے آ گیا, پھر اگلی بار بولتا نہیں اب آپ کے جا کے صحیح کر کے آؤں گا اس لیے کہ پچھلی بار بہت غلطیاں ہو گئی. یہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. تو کیوں نہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کی عمرہ ہے, حج ہے, اتنے افضل عبادتیں تیاری کریں. تو اسی زمانے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں مسجد نبوی اور مدینہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں اس کی وضاحت کر دوں کہ مسجد نبوی اور مدینہ کی فضائل تو ہے لیکن نہ ہی مسجد نبوی کی زیارت یا وہاں جانا حج کا کوئی رکن ہے, نہ کوئی ضروری شرائط میں سے, اور نہ ہی یہ عمرے کا کوئی حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے لمبے سفر پہ جائیں تو اس کی زیارت نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان مساجد میں سے یا ان 3 مقاموں میں سے ایک مقام ہے جس کی زیارت کی نیت سے جانا بھی ثواب ہے. ایسا اور کوئی مقام نہیں دنیا میں سوائے 3 مقامات کے جن کی زیارت کی نیت کر کے آپ نکل سکتے ہیں. ایسے صرف دنیا میں 3 مقامات ہیں جن کی زیارت کی نیت آپ کو ثواب دیتی ہے, جس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلا مسجد حرم, بیت اللہ جس کو کہتے ہیں اللہ گھر, اس کے لیے زیارت کے لیے آپ تیاریاں کر سکتے, ارادہ کر سکتے, سب کچھ. دوسرا مسجد نبوی, آپ سے میری مسجد, مطلب مسجد نبوی کی زیارت کو آپ جا سکتے ہیں, اس کے لیے تیاری بھی کر سکتے ہیں اور یہ ثواب بھی ہے. اور تیسرا مسجد اقصیٰ. ان 3 مقامات کے علاوہ کسی مقام کے لیے تیاری اور ارادہ کرنا درست نہیں ہے نا. اور ہمارے پاس تو بہرحال کس کس جگہ کے لیے تیاریاں اور کیسے کیسے ارادے ہوتے بولنے کی ضرورت نہیں بہرحال آپ کو, لیکن شریعت میں صرف یہ 3 ہی مقامات ہیں. اس کے علاوہ نہ کوئی در, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی درگاہ, نہ کوئی مزار, نہ کوئی زندہ, نہ کوئی مردہ, کسی کی زیارت کے لیے ثواب نہیں. یہ 3 ہی مقامات ایسے ہیں شریعت میں دنیا میں جن کی زیارت کی نیت کر کے ہم وہ کر سکتے ہیں کہ میں تیاری کر رہا ہوں، پیسہ جمع کر رہا ہوں، اس کے لیے جاؤں گا. یہ تین ہی ایسے مقامات ہیں جس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت کے لیے آپ تیاری، نیت یا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت، لیکن یہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن آپ کو جانے کا موقع ملا تو یہ بڑی سعادت ہو جائیں گی کہ جب اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ جو ہے مکہ گئے ہیں، تو مدینہ بڑا قریب ہوتا ہے، وہاں سے ایک ہی ملک میں ہے، ویزا آسانی سے دونوں کا مل جاتا ہے، عمرے کے ویزے میں جو ہے ظاہر سی بات یہ بھی شامل ہو جاتا ہے یا حج کے ویزے میں، تو چلا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ جا پائے یا نہ جا سکتا ہے، اتنی کی چھٹی نہیں، اس سے زیادہ پانچ دن بعد حج ہوتا ہے، آپ لے لیجئے. تو ایسا نہ ہو کہ اپنا حج اور عمرہ نہ کریں، نہیں بھائی وہاں جانے کو نہیں مل رہا تھا، حج عمرہ کیوں کروں. نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. موقع ملے یا نہ ملے، آپ کا حج عمرہ کر لیجئے، مل رہا ہے تو بڑی سعادت ہے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو آئیے مدینہ، اہل مدینہ اور مسجد نبوی کی فضیلت میں کچھ باتیں میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے مدینہ منورہ کی فضیلت رکھتا ہوں کہ اس شہر کی کیا فضیلت ہے، اور اس شہر کے تعلق سے یوں تو کئی روایتیں آتی ہیں. میں نے مختصر چار چار پانچ پانچ روایتیں مسجد نبوی کی فضیلت میں، مدینہ منورہ کی فضیلت میں، اور وہاں کے لوگوں کی فضیلت میں جمع کی، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جس طرح سے مسجد حرام یا مکہ جو ہے یہ حرمت والا شہر ہے، اسی طرح جو ہے مدینہ جو ہے یہ بھی حرمت والا شہر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت سے فرمایا اور کہا، اللہم انا ابراہیم حرم مکہ و انا احرم ما بین لا بتیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، اللہ جس طرح سے ابراہیم نے مکہ کو جو ہے محترم قرار دیا تھا، میں بھی جو ہے ان دونوں کے بیچ میں، آپ نے اشارہ کیا دو پہاڑی، ان دونوں کے بیچ کے حصے کو محترم قرار دیتا ہوں. تو پتہ چلا جس طرح سے مکہ مکرمہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم قرار دیا، احترام والا، وہاں قتل و غارت گری، جھاڑوں کا توڑنا، جانوروں کا شکار، یہ سب نہیں ہو سکتا، جنگ، جدال، جھگڑا، تو اسی طرح مدینہ بھی جو ہے حرمت والا ہے، یہاں بھی قتل و غارت گری، ظلم و ستم اور جھگڑا اور لڑائی، جانوروں کا شکار، جھاڑوں کو توڑنا، یہ سب نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے، سمجھا، جیسا اس طرح ہے ویسی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے حرمت کی دعا کی، اللہ نے اس کو حرم بنا دیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو ہے لیے دعا کی، اور اللہ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا. یہ دارالحجرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کر کے گئے، یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح جو ہے یہ وحی نازل ہونے کا مقام ہے، اکثر و بیشتر مکے کے بعد جو وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ دارالحجرت ہے، یہ وحی کا مقام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو پسند کیا اور خود ہجرت کر کے گئے، اور یہیں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بعد میں رکھا، اور آپ کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا، یاد رکھی. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت واضح. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس شہر میں داخل نہیں ہوں گا. مدینہ ایک ایسا شہر ہے اور مکہ، دو شہر ایسے ہوں گے دجال جہاں داخل نہیں ہوں گا، یاد رکھیں. اور بلکہ جو لوگ اس میں برے ہوں گے، تو دجال جب آئیں گا اور مختلف شہروں میں گھومیں گا، تو ان دو شہروں کے پاس جب آئیں گا تو آ نہیں سکیں گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شہروں کے باہر جو ہے فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، جو وہ دیکھ سکتا ہے، تو وہ اندر داخل نہیں ہوں گا. لیکن جتنے بھی منافق اور اس کے چاہنے والے وہاں اگر ہوں گے، تو ایک زلزلہ آئے گا اور سب نکل کر باہر اس کے صف میں ہو جائیں گے، لیکن وہ اندر نہیں آ سکتا، باقی تمام شہروں میں گھومے گا دنیا کی، یہاں نہیں آ سکتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے مدینہ کی، کہ یہاں جو ہے دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو برے لوگ ہوں گے وہ نکل کر باہر جائیں گے، وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. تو بہرحال ایسی کئی فضیلت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، آئر اور سور یہ دو علاقے تھے، ٹھیک، پہاڑ تھے، جہاں آپ نے اشارہ کیا آئر اور سور، آپ فرماتے تک مدینہ حرم ہے، مطلب اس کی حدود یہ حرم کی. آپ فرماتے اسی طرح فرمایا، جو کوئی اس میں نیا کام مطلب بدعت نکالے، یا نئے کام نکالنے والے کو پناہ دیں گا یا اس کو رہنے کی جگہ دیں گا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور سب انسانوں کی لعنت ہے. مدینہ میں آپ سے فرماتے ہیں جو شخص نیا کوئی کام ایجاد کریں گا، مطلب بدعت ہے شریعت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یاد رکھیں دنیا بھی نہیں، اور جو ہے ایسے شخص کو پناہ دیں گا جو بدعت ایجاد کر رہا ہے، دین میں نئے نئے کام کر رہا ہے، تو ایسے دونوں لوگوں پر اللہ رب العزت، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوں گی، تمام لوگوں کی اس شخص پہ لعنت ہوں گی. پھر آپ فرماتے ہیں اس کی نفل اور فرض عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور ایسے شخص کی جو کریں گا یا پناہ دیں گا، ان کی دونوں کی نمازیں فرض اور نفل کوئی عبادت اللہ جو ہے قبول نہیں کریں گا. نیز اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے. اس کے درختوں کے پتے آپ نہیں جھڑا سکتے ہیں، اس میں شکار بھی نہیں کر سکتے. یہ سب باتیں وہی ہیں جو حرم کے لیے لاگو ہوتی، یاد رکھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ.
اور پھر فرمایا اس کا شکار نہ بھگایا جائے اور اس میں گمشدہ چیز نہ اٹھائی جائے. گمشدہ کسی کا گراوا تو اٹھایا نہ جائے, سوائے اس کے کہ اگر آپ کو اعلان کرنا ہو تو, اگر یہ طاقت رکھتے سکت کی اعلان کر سکے تو اٹھائیے, ورنہ اسے گمشدہ چیز کو آپ چھوڑ دیجئے. وہ حکومت کا کام ہے, وہاں کے لوگوں کا کام ہے, ذمہ داروں کا کہ اٹھا کر اس کو جس کے وہاں پہنچائے, آپ مت اس کی ذمہ داری لیجیے. سوائے اس کے آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ اس کا گمشدہ نہ اٹھائے الا یہ کہ کوئی اعلان اور مشہور کرنے کا ارادہ کرے, مطلب اعلان یا مشہور کرے کہ ایسی چیز ملی ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت روپے اور پیسے کے لیے آپ اعلان بھی نہیں کر سکتے, تو لہٰذا اس کی گمشدہ چیزوں کو آپ نہ اٹھائے, کوئی چیز ملی ہے تو اس کو نہ اٹھائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے اور کہا مشہور کرنے کا ارادہ کرے اور کسی شخص کے لیے درخت نہیں, کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے. یہی بات مکہ کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے, کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ مدینہ کے اندر لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے درخت کاٹے جائیں, البتہ اونٹ کے چرانے کے لیے درخت یا پودا کاٹ سکتے ہیں, سوائے جانور کے کھلانے کے لیے کسی اور کام کے لیے درخت بھی کاٹنے کی ممانعت, ہتھیار اٹھانے کی ممانعت, گمشدہ چیزوں کو اٹھانے کی ممانعت, سوائے اس کے کہ آپ اس کو اعلان کر سکیں. ٹھیک, تو گویا جس طرح سے مکہ جو ہے حرم ہے اور اس کی حرمت ہے, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی تھی, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے مدینہ کو بھی حرم بنایا, اس کی حدود بتائی, اور وہ تمام کام جو وہاں نہیں ہوتے وہ تمام کام جو ہیں یہاں بھی نہیں ہو سکتے, یاد رکھی. ٹھیک, اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مدینہ منورہ کے چاروں سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک برید تک علاقہ محفوظ قرار دیا ہے, نہ اس میں درخت کے پتے جھاڑے جائیں اور نہ ہی اسے کاٹا جائے, البتہ اونٹ کے چرانے کے لیے یا اسے کھلانے کے لیے ایک ٹہنی یا جھاڑ کا کوئی چھوٹا سا حصہ آپ جو ہے توڑ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی اس کے حرم, اس کے حدود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہاں کہاں تک ہے. اسی طرح حدود بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھاڑوں کو, درختوں کو توڑنے سے منع کیا, سوائے یہ کہ کچھ پتے ایک آدھ ٹہنی توڑ لی جائے کہ جانور جو اس میں سے کھا لے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا ایمان مدینہ میں اسی طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے. ایمان جو ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, متفقہ علیہ بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے, کہ ایمان جو ہے مدینہ میں ایسے پناہ لیں گا جیسے سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر آپ سانپ کو مارنے کا ارادہ کریں تو وہ اپنے بل کی طرف ہی بھاگتا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ جو ہے ایک تو لمبا ہوتا ہے تو پکڑا جاتا ہے آسانی سے, ڈھونڈ لے آپ تو چھپنے کی اس کی جگہ ہوتی ہے, اس کی پناہ کا اس کا بل ہوتا ہے. تو ایمان بھی, اب اسے کئی معنی ہو سکتے ہیں, ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے کہ ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا اور وہاں چلا جائے گا جہاں سے شروع ہوا, اور ایسی اس الفاظ کی یا اس معنی کی کئی روایتیں آتی ہیں کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا وہیں آ کر رک جائے گا, اور اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ سے, مکہ سے شروع مدینہ میں ختم ہوا تو یہاں آ کے رک جائے گا, یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. تو مطلب مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان باقی رہے گا اور ایسے واپس آ جائیں گا جس طرح سے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے پناہ لینے, تو اسلام بھی پناہ لینے کے لیے وہاں, یہ روز قیامت سے پہلے, قیامت سے پہلے ایسا ہوں گا کہ ایمان صرف مکہ مدینہ میں باقی ہوں گا. تو ایمان ویسے پناہ لیں گا مدینہ میں جیسے سانپ جو اپنے بل میں پناہ لیتا ہے. پھر آپ سے فرماتے ہیں جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا. جو کوئی مدینہ میں رہ کر اس کی شدتیں, اس کی تکلیفیں, اس کی مصیبتیں, اس کی پریشانیوں کو برداشت کریں گا صبر کے ساتھ, تو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے شخص کی سفارش کروں گا جو مدینہ میں رہے اور وہاں جو ہے مصائب, بیماریاں, فتنے فساد اگر ہو جائے, ایسے کرنا ہو جائے اور اس پر صبر کرے کچھ مصیبت پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا. یہ بات کیوں فرمائی جا رہی ہے کہ مدینہ میں مصیبتوں پہ صبر کرے؟ اس لیے کہ جب مدینہ حرم ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ آپ کو ہتھیار ڈالنے کی یا نہ اٹھانے کی, لوگوں کو تکلیف نہ دے وجوہات ہونا چاہیے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم صبر کریں, اگر وہاں کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی آپ پر پریشانی آئے, تو آپ اس حرمت والی جگہ کی بے حرمتی نہ کریں بلکہ صبر کریں. یہ حاکموں سے لے کر تو ادنا لوگوں سب کے لیے شامل ہے, سب کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے وہاں صبر کریں, اور جو کوئی وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے, مدینہ میں رہے, مصیبت آئے صبر کریں, تو اس کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیے بڑی فضیلت ہے. اور ابتدائی دور کو بھی آپ یاد کیجئے, جب صحابہ مکے سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے, ہجرت کر رہے تھے, مدینہ جس کا پرانا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب تھا, یہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں جو رہنے لائق ہو معلوم آپ کو, بلکہ ایسی جگہ تھی یہ یثرب مدینہ جس کو آج ہم کہتے ہیں, جہاں بیماریاں بہت عام تھیں, اسی لیے اس کا نام یثرب تھا, معنی بیماریاں. اور ایسی بیماریاں ہوا کرتی کہ جو نئے لوگ وہاں بسنے آتے یا جو قدیم رہتے بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ہجرت کر کے یثرب مدینہ آیا تو یہاں ایسی بیماریاں تھیں کہ تقریباً قوم کے سبھی صحابہ بیماریوں میں پڑ گئے, سب بیمار ہو گئے, اور ایسی بیماری کی بالکل جس میں جو ہے ذہنی طور سے ہم لوگ تھک چکے تھے. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ اشعار بھی لکھے ان بیماریوں کے اندر کہ ہم اتنا اچھا شہر مکہ رہتے تھے اور چھوڑ کر اس بیماری والی بستی میں آ گئے. مطلب اتنے پریشان ہوئے کہ اشعار بھی کہے اس کے بارے میں کہ ایسی بستی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث آپ کا آنا وہاں, صحابہ کا آنا وہاں, اور اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا جانا, اس کے بعد تو اب جو ہے وبا اور اس طرح کی بیماریاں وہاں ایک ساتھ جس میں لوگ مرتے ہیں آ بھی نہیں سکتی. یاد رکھیے یہ الگ بات ہے فردن فردن کو بیمار ہو جائے, لیکن وبا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکائک آتا ہے طاعون اور کہیں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں, ویسا مدینہ میں نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصائب, اس کی پریشانیاں, اس کی تکلیف, چاہے وہ صحابہ کا معاملہ ہو اور صحابہ کے بعد کہیں زمانے تک یہ دارالحکومت رہا تو یہ تمام مصائب لوگوں کو برداشت کرنا پڑے, یا جو ہے اس کے بعد قیامت سے پہلے پھر جب یہ ایمان کے جمع ہو جانے کا, ایمان والوں کے جمع ہو جانے کا, اسلام کی جو ہے گھر بن جائے گا تب جو مصیبتیں آئیں گے لوگ برداشت کریں گے اس کے لیے, تو یہاں اس کو ثواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی سفارش کریں گے جو مدینہ میں رہے, اس کی تکلیفوں کو برداشت کرے, اس میں صبر کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, اور یہ ترمذی کی روایت ہے, تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے, اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا. سبحان اللہ, کیا اس کی فضیلت ہے اس شہر کی کہ تم میں سے جو شخص مدینہ میں رہ سکتا ہے تو ضرور رہے مرنے تک, موت آنے تک, اس لیے کہ جو لوگ اس میں مریں گے میں ان لوگوں کی روز قیامت گواہی دوں گا. تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مدینہ کی کیا فضیلت ہے کہ جو اس میں رہے زندگی بھر رہے, اسی شہر میں اس کو موت آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جو ہے گواہی دیں گے, شہادت دیں گے ایسے شخص کے بارے, اور ظاہر سی بات ہے ایمان والے ہی مدینہ میں رہیں گے. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت اس شہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں رہے مرنے تک رہ سکتا ہے ضرور رہے, اس لیے کہ میں اس کی روز قیامت گواہی دوں گا اس شخص کی ایمان والا ہونے کی. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, مدینہ بھٹی کی طرح اپنے واسیوں, اپنے جو اس کے رہنے والوں کو میل اور کھوٹ کو دور کرتا ہے, اور اس کے اچھے لوگ اور زیادہ خالص ہو جاتے ہیں. مدینہ ایک ایسا شہر ہے جو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو سونے چاندی سے نکال کے الگ کر دیتی ہے, مدینہ کی خصوصیت یہ ہے جو اس میں رہیں گا تو اس سے ایمانی اعتبار سے وہ صاف ہوتا رہیں گا, اس کے اندر کوئی میل کچیل اس کے رہنے والوں میں سے بچیں گا نہیں, نفاق ہو, شرک ہو, بدعت ہو, خرافات ہو, یہ نہیں رہ سکیں گی. دھیرے دھیرے اللہ جو ہے ان سے دھو دیں گا, اس کو اس سے پاک کر دیں گے. اندر کے اور جب بھی کسی زمانے میں لوگ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیں گا اور پاک کر دیں گے, اندر کی ہٹا دیں گا اندر کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار جب بھی معاملہ حرم کا ہوا, چاہے مکے کا ہو مدینہ کا ہو, ظلم جابر ستم کرنے والے یا اس طرح کے لوگ جو بدعتی اور خرافاتی ہوتے ہیں, کبھی اس پر ٹک نہیں پائے اندر کی, کبھی اس پر رہ نہیں پائے, کبھی اس پر ویسی حکومت نہیں کر پائے اندر کی. اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو وہاں رکنے ہی نہیں دے سکتا جو اس طرح کے کام کرے, بلکہ ایسے لوگوں کو لا کھڑا کرے گا جو اس کے اندر بدعت خرافات شرک اور اس کو دور کرے اور وہ ایمان والے ہوں گے اور خالص ایمان والے. بہرحال تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنے واسیوں کو, اپنے رہنے والوں کو میل کچیل سے ایمانی اعتبار سے یاد رکھیے ان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. جیسا بھٹی جو ہے کسی بھی مادہ آپ لوہا نکالی, سونا نکالی, چاندی, اس کی گندگی کو نکالنے آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں, بھٹی کیا کرتی ہے مٹی کو الگ کر دیتی ہے, غلاظت کو الگ کرتی ہے اور اصل دھات کو الگ کر دیتی ہے. تو اسی طرح مدینہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جو اس میں رہتا ہے ان کو خالص کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, یہ جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی اعتبار سے ان کو پاک کر دیتا ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ جانتے, مدینہ لوگوں کے لیے بڑا بہتر ہے کاش کے لوگ جانتے, جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہتر کو وہاں آباد کریں گا. کاش کے لوگ جانتے مدینہ کیا فضیلت ہے اور اس کو چھوڑ کر نہ جاتے, اس لیے کہ جب ایک کچھ لوگ مدینہ سے بے نیاز ہو کر یہ سمجھے کہ اب کیا اس میں اتنا کچھ فائدہ, نکل جاتے, جب نکل جاتے ہیں تو اللہ ان سے اچھے لوگوں کو اس بستی میں لے کر آتا ہے, آباد کرے گا, اور جو کوئی اس کی شدت اور مصائب پر ثابت قدم رہے گا اس کے لیے قیامت دن سفارش کرنے والا میں گواہ ہوں گا, اور جو کوئی اس کی مصیبتوں پر, اس میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جو ہے روز قیامت گواہ رہوں گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, گواہی دوں گا اس شخص کے لیے, اس لیے کہ حرم ہے, اور ظاہر سی بات حرم کے اندر اگر کوئی تکلیف مصیبت آئے تو آپ جواب نہیں دیں گے, آپ پلٹا کر وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ اگر ایسا سب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی, تو حرم کی حرمت جو ہے ظاہر سی بات ہے ختم ہو جائیں گی. اور یہ بات اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے فرمایا کہ جمعہ کے اندر جو ہے خطبے میں کوئی کسی کو خاموش بھی نہ کرے. ہوتا ہے نا کہ لوگ بات کر رہے ہیں, بات تو نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ بات کرے تو آپ خاموش بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر کوئی ایسا کسی کو خاموش کرے گا تو وہ بھی اتنا گناہ گار ہے جتنے وہ بات کرنے والے. کیوں؟ تو کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے جمعہ میں, کر رہے ہیں پھر بھی, لیکن اگر تیسرا حشوش کریں گا تو آپ کتنے بات کرنے والے ہو گئے؟ تین. اگر وہ تینوں کو سن کے حشوش کرنے والے دوسرا جو تم کا آواز کر رہے اب ہو گئے چار. تو آپ سمجھ رہے جمعہ کے خطبے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا, سب صرف خاموش بٹھاتے رہ جائیں گے. تو اسی لیے کہا کہ کوئی آواز نہ کرے, اور اگر کوئی آواز کرتا ہے خاموش بھی نہ بٹھائے, چھوڑ دو اس کو, اس لیے کہ دو کر رہے کرنے دو, تم کرو گے سو خاموش تو وہ بولیں گے تم کو کیا کرنا ہم کر رہے, تو آپ اس کو جواب دیں گے بھائی میں تو تم کو جمعے کے لیے بٹھا رہا ہوں خاموش, سمجھتا نہیں تم کو, سمجھ رہا آواز اٹھنے والی مزید میں. تو اس سے اچھا دو کر رہے ہیں نا سب خاموش ہو تو کم از کم وہ دو سمجھ جائیں گے یار کچھ نہ ہو گڑبڑ ہو رہی غلطی ہو رہی ہے, لیکن ان کو آواز مت دو ورنہ کیا ہوں گا. تو اسی طرح یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مصیبتیں پریشانی حرمت والا شہر ہے, تو پریشانی اور مصیبت تو بس صبر کرو, سب آواز کریں گے تو اس کی حرمت ختم ہو جائیں گی نا, ہر کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے, مجھ پہ فلاں نے کیا تو ہم فلاں کریں گے, وہ ہم سے فلاں کر. تو اسی لیے کہا گیا کہ مصائب آئے, ہوتی پریشانی آئے, کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ صبر کریں, اس کا جو ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے لیے گواہی دیں گے. اسی طرح اہل مدینہ کی فضیلت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی, اور ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اہل مدینہ کے ساتھ جو کہ مکر و فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائیں گا جس طرح پانی نمک میں پگھل جاتا ہے. جو شخص جو ہے اہل مدینہ کے ساتھ مکر اور فریب کریں گا, مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ مکر اور فریب, کسی بھی قسم کا مکر و فریب ہو سکتا ہے, تو وہ شخص ایسے پگھل جائیں گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اب دوسری روایت میں اس کی اور وضاحت آتی ہے اس حدیث کی پگھل جانے سے کیا مراد ہے, اور آپ فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جو کوئی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو جہنم میں قلعی کی طرح پگھلا دیں گا. تو یہ اوپر والے روایت میں جو نمک جس طرح پانی میں پگھلتا ہے اس کے الفاظ ہے, اس سے مراد یہ کہ جہنم میں ایسی جہنم میں ڈالیں گا جہاں انسان جاتے پگھل جاتے ہیں, کچھ جہنم کی آگ جلاتی ہے کچھ تکلیف دیتی ہے نا, تو یہ آگ وہ ہوں گی وہ پگھلا دیں گی انسان کو, جیسے قلعی خلائی ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں کسی برتن کے اندر اس کو جب خلائی دیتے تاکہ اس دھات کا زہر انسان کو نہ لگے, ایسا تانبے میں کھانا ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے آپ, اس کو خلائی لگانا پڑتی ہے, آپ دیکھیے تانبے کی ہوتی ہے اس میں خلائی لگاتے ہیں, تو خلائی کیا ہوتا ہے چھوٹا سا مادہ ہوتا ہے ٹن ہوتا ہے, اس کو اندر ڈالتے دیکھیے بھاگنا شروع کرتا پگھل کر, پھر وہ آدمی لیتا ہے کپڑا اور اس کو پورے اس پہ مل دیتا ہے نا, تو اس طرح سے پگھل جائیں گا جیسے خلائی پگھل جاتی ہے. اور دوسری الفاظ روایت میں جو ہے مطلب نمک جیسا پگھلتا, دوسری الفاظ روایت میں آپ نے وضاحت کر دی یہ پگھلنے سے مراد اللہ اس کو جہنم کا عذاب دیں گا اور جہنم میں پگھلیں گا جو مدینہ اور اہل مدینہ کو جو دھوکہ دیں گا, مکر کریں گا, فریب کریں گا, ایزا دیں گا, تکلیف دینے کی کوشش کریں گا. تو نہ صرف مدینہ حرمت والا ہے بلکہ اس جگہ پہ جو ہے وہ بھی محترم لوگ ہو گئے, سمجھ رہے بات, تو اتنی اس شہر کی بہرحال حرمت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے, اور کہا کہ اے اللہ ان کے تول کے پیمانوں میں برکت فرما اور ان کے سا اور مت کو بابرکت بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دعا دی کہ ان کے ناپنے اور تولنے میں اللہ برکت عطا فرما, ان کے مت اور ان کے سا کے اندر اور ان کے تول کے اندر مدینے والوں کے برکت عطا فرما. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے مدینے والوں کو ان کی تجارت کے لیے دعا دی. ناپ تول میں برکت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں اللہ برکت دے. ناپ تول میں برکت سے مراد تجارت میں اللہ برکت دے کہ آپ بھی اتنا بیچیں اور میں بھی اتنا بیچوں. لیکن ایک ہوتا ہے برکت والا, ایک ہوتا ہے بغیر برکت کا. تو برکت والے کی فضیلت تو آپ جانتے کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان اتنا ہی بیچتا ہے ایمانداری سے بیچتا ہے دھوکہ نہیں تھا, اور ایک انسان اس سے زیادہ بھی بیچے ایمانداری دھوکہ نہ ہو, تو آپ دیکھتے ہیں برکت کا جو فرق ہوتا ہے اس کو اللہ برکت دیتا, اور یہ ہمیشہ پریشان اور سر پیٹتا رہتا ہے کہ میرا فلاں نہیں ہوتا میرا فلاں نہیں ہوتا. تو مدینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دیا, برکت کی دعائیں کی ان کے لیے, اور یہ ان لوگوں کے احسانات تھے یا مدینے والوں کی کوششیں تھیں جو اسلام کے لیے انہوں نے کی کہ قیامت تک جو ہے اس کا وہ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اندازہ لگائیں, ہوتا ہے نا کہ جب کچھ لوگ کچھ نسلیں ایسا کام کر جاتی ہے کہ ان کے بعد والوں کو اس کے فائدے ہوتے ہیں, تو یہ بات یہ مدینہ کی خصوصیت تھی کہ جب ساری دنیا نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے پیغام کو نہ مانا, تب مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا, نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے نفس سے زیادہ ان کو چاہا اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور سب سے زیادہ اہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو سمجھا، پھر آپ کو ہجرت کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، جبکہ وہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا اس کا کیا معنی ہے، اور اس واقعے کو جو ہے اس پس منظر میں ہم لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے ارادہ کیا، بیعت عقبہ اول ہوئی جس میں 6 لوگ آئے تھے مدینہ سے، جس نے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم حفاظت کریں گے، دوسرے اس میں 70 سے زائد 72 یا 75 لوگ آئے بیعت عقبہ دوم کے اندر، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ آئے، ہمارے شہر آئے، آپ کو یہاں تکلیف ہے، اور یہ لوگ سب ایمان والے ہو چکے تھے، پہلے سال 6، دوسرے سال 70 کے قریب ایمان والے ہو چکے تھے، تو کہا کہ آپ ہمارے شہر آئے، بہت جھگڑے اور فساد ہے ہمارے شہر میں، 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں اوس اور خزرج، آپ ذرا آ جائیں تو امن بھی ہو جائیں گے اور آپ کا پیغام بڑا اچھا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یاد رکھیے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تائید اور بہت ساری چیزوں میں یہ جو ہے کوشش کر رہے تھے، بہت یہ مشرکین میں بھی اگر تھے تب بھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں بھیجا کرتے تھے۔ بہرحال تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک منٹ رک جاؤ، تھوڑی دیر رکو، کیا تم جانتے ہو کہ تم جو بات کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بلا رہے ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہا کیا معنی ہے؟ تو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی جان پر ان کی جان کو فوقیت دے رہے ہو، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ان کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک، ظاہر سی بات ہے جب تم ان کو بلاؤ گے تو مکے والے کیا کریں گے، سب کو اندازہ تھا، اور حضرت عباس کو خاص طور سے اندازہ تھا یہ کافی چیزوں کا، یہ کیا کرنے والے ہیں، تو تب تم اپنی جان پر لے رہے ہو، جوکھم لے رہے ہو، اور تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اپنی جانوں سے محبوب ہو جائیں گی، اور تمہارے مال پر تم سے زیادہ ان کا حق ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب جنگ جیتال ہوں گا تو پورا تم کو خرچ کرنا ہے، مدینے مکے سے جو لوگ آ رہے ہیں ویسے ہی جو ہے تنگ دست اور برے حال میں تھے وہ لوگ سب کے سب، تو یہ کچھ نہیں کرنے والے، تو گویا تم سب کچھ لٹا رہے ہو، اپنی جان، مال، اولاد سب پر ان کو محبوب جان رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز پر ان کو محبوب سمجھ رہے ہیں، تو کہا اگر یہ ہے تو پھر لے جاؤ، ورنہ اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو سوچ لو پھر سے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے لیڈر آئے تھے وہ کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جانا چاہتے ہیں تو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سے زیادہ محبوب بھی ہے، ان کی حفاظت ہم پر واجب ہو جائیں گی، اور جو ان سے لڑنا ہے ہم کون سے لڑنا ہے۔ تو وہ لوگوں نے اقرار کر کہا ہاں ہم اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے ہم تیار ہے۔ بہرحال اس واقعے کے اندر یہ آتا ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اور یہ ختم ہوئی بات، تو شیطان وہاں آیا اور زور سے چلایا اور کہا اے مشرکین کو کہ وادی میں فلاں فلاں لوگ بیٹھے ہیں، چونکہ اس کو بھایا نہیں یہ چیز یہ ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلاں وادی کا ایک شیطان ہے جس نے آواز دی اب سب نکل جاؤ یہاں سے، اور آپ سب بھی گھر چلے گئے اور باقی لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہاں مدینے والوں کی عظیم قربانیاں تھیں کہ انہوں نے نہ صرف کہا بلکہ اپنے عملی زندگی میں بتا بھی دیا دنیا کو ایک نمونہ دے کر کہ ہم سب کچھ اس نبی کے اوپر قربان کر سکتے ہیں جس کو دعوت دے کے ہم نے اپنے شہر میں بلایا، اور انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ پھر جو ہے انصار نے جو ہے مہاجرین کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا عام الفاظ میں اسلام اور شریعت کی بقا کے لیے سب کچھ انہوں نے اپنا خرچ کر دیا رکھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں اور ان کی نسلوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے جب کچھ لوگ کچھ احسانات کرتے ہیں تو ان احسانات کا بدلہ ان کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو قیامت تک کے لیے ان مدینے والوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ ان کے سا میں، ان کے مد میں، ان کے تول میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا دی۔ اور یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو قبول نہیں کرتا ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ انبیاء کی جب دعائیں انبیاء کرتے ہیں تو اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن جب کچھ قبول نہ کرنا ہوتی تو اللہ جواب میں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، باقی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہیں کرنا کسی اس کے اندر، جیسا پچھلی قوم ہوتی تھی ایمان نہ لائی پوری برباد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول، لیکن اس میں آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ جو ہے ان میں انتشار نہ ہو، ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری، وہ ہو گئی کہ ایک ساتھ یہ قوم نہ ڈوب کر مریں گی اچانک، نہ کوئی ایسا ہوگا جس طرح سے عاد و ثمود پر آندھی آئی، طوفان آئی، ختم ہوئے، ایسا ایک ساتھ نہیں ہوں گا اس قوم پر، لیکن یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو ان کی قبول کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو رد کر کے بول دیتا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوں گی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کو رد نہیں، اس کا مطلب یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انبیاؤں کی، یاد رکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے دعا کیا اللہ مبارک فی، کہ اللہ اے اللہ جو ہے ان کے جو ہے تول میں جو ہے برکت عطا فرما، ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، ان کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، مطلب تول میں مراد برکت سے مراد تجارت میں ان کی جو ہے برکت عطا فرما. اور اس کے مناظر ان چیزوں کو اگر آپ کا جانا ہو مدینہ تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہر دور میں اللہ رب العزت نے مدینہ کو اسی طرح آباد رکھا, چاہے وہ دارالحکومت تھا تب بھی خلفاء راشدین کے دور میں, یا اس کے بعد دارالحکومت وہاں سے ہٹ بھی گیا تب بھی مدینہ کے وہی حالات تھے. اور آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو اس کی خوبصورتی, اس کی فراوانی, اس میں تجارتیں, لوگوں کی مال و دولت آپ دیکھ سکتے ہیں. نمونہ ہی انسانوں کے لیے کتنی مال و دولت اللہ نے دی, اس لیے کہ ان کے مال و دولت میں, ان کی تجارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی بہرحال دعائیں ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا مدینہ کے تعلق سے, بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو اہل مدینہ کی فضیلت تھی. اسی طرح آئیے اب مسجد نبوی کی فضیلت میں کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال سب سے پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ یہ ان تین مقاموں میں سے ایک مقام ہے جس کی زیارت کے لیے انسان تیاری کر سکتا ہے اور جس کی زیارت کے لیے سفر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی نیت انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ تین مسجدوں میں سے, پہلا مسجد حرم, دوسرا مسجد نبوی, اور تیسرا مسجد اقصیٰ. یہ تین وہ مساجد ہیں جن مسجدوں کی زیارت کرنے کی نیت سے آپ گھر سے نکل سکتے ہیں, تیاری کر کے نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کہیں کی نیت رکھی. اچھا, جہاں یہ تین مقامات کے لیے کر سکتے ہیں وہاں تو کوئی خاص کوشش ہے نہیں ہماری, اس لیے کہ نقلی چیزیں اتنی آ گئی, ڈپلیکیٹ چیزیں کیا کرتی ہے, اوریجنل پروڈکٹ کو پھیکا کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہو نہیں سکتا ہو, لیکن وہ کرتی ہے کوشش, ہے نا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مسجدوں کے بارے میں کہہ رہے کہ یہاں زیارت کر سکتے ہیں, ہم نے تین کے علاوہ پتہ نہیں کتنے بنا دیے کہ وہاں زیارت کرے تو ان کے برابر ہو سکتے ہیں, ہے نہیں ہے بولنے کی مجھے ضرورت نہیں. جبکہ پورے دنیا کی مسجدیں یا پورے دنیا کی مقدس مقامات بھی مل جائے تو ان مقامات کے کہیں بھی سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان مقامات میں اللہ رب العزت کی نشانیاں بھی آپ دیکھ سکتے, جیتی جاگتی نشانیاں. اگر کسی کو جنت کی کچھ نشانیاں دیکھنا ہے تو یہ مقامات ہیں جہاں جنت کی نشانیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مقام ابراہیم جنت سے آیا ہوا ہے, تو آپ جنت کی چیز دیکھ سکتے ہیں. سنگ اسود آپ نے فرمایا جنت سے آیا, اگر اللہ ان دونوں کی روشنیوں کو نہ چھپاتا تو یہ دنیا میں سب سے چمکدار چیزیں ہوتی. اللہ نے مقام ابراہیم اور سنگ اسود کی روشنی کو چھپا دیا, اگر نہ چھپاتا تو یہ دنیا میں سب سے چمکدار چیزیں ہوتی دونوں. تو اندازہ لگائیے آپ جنت کی مناظر, جنت کی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں جا کر, عام نہیں ہے. تو وہاں کے تعلق سے جہاں جنت سے اتری ہوئی چیزیں ہیں, جہاں کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گواہیاں دے رہے کہ یہاں فلاں ہیں, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں گواہی دی, وہ تو درکنار رہا. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا قصے باندھ لیے اور کہاں کہاں کی کیا کیا چیزیں ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ مقامات وہ مقامات ہیں جن کی فضیلت ہے, جن کی حرمتیں ثابت ہیں. اس چیز کو سمجھیے, ان کا مقابلہ کوئی دوسرا مقام نہیں کر سکتا, ورنہ لوگ کہنے والوں نے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے, یہ بھی کہہ دیا کہ جو مکہ اگر جانا نہ بھی ہو, ہندوستان کے اندر ہی فلاں ایک مقام پر جا کر زیارت کر لے سات بار تو وہ برابر ہو جاتا ہے ایک حج کے. سبحان اللہ, اگر واقعی میں یہ عقیدتاً سمجھتے ہیں تو اللہ غارت کرے ان کو, اس لیے کہ کتنی بری بات ہے کہ اس مقام کے تعلق سے جس مقام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کو نہیں ملا. حدیبیہ میں کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تھے, آپ کو عمرے کو جانے کو نہیں ملا تو آپ وہاں سے پلٹ کر گئے. مدینہ کے اندر کوئی نیا نہیں بنایا آپ نے کہ چلو آپ کو نہیں کر لیتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ, 1500 صحابہ کی جماعت, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود, آپ وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے, مشرکین مکہ کہتے ہیں اس سال تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال دیکھا جائیں گا, اگلے سال آنا بغیر ہتھیار کے آنا, فلاں فلاں ہوں گا, ایک معاہدہ سائن ہوتا ہے. اس معاہدے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال, چونکہ نیت آپ کی تھی عمرے کی, اپنے بال نکالتے ہیں, اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, صحابہ کھڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ارے اپنے اونٹ نکالو ذبح کرو, اور صحابہ کھڑے تھے نہیں ہم کو تو عمرہ کرنا ہے. آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اونٹ نکالو اور ذبح کرو, ہم واپس جائیں گے یہاں سے, تو صحابہ کھڑے تھے, عمر ابن خطاب بھی وہاں کھڑے تھے اور صرف دیکھ رہے, مطلب یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم اندر کیوں نہیں جائیں گے, ہم کیوں نہیں کریں گے عمرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے حدیبیہ کی جو ہے پورا وہ ہو چکا تھا معاہدہ کہ یہ سال نہیں جائیں گے, صحابہ لیکن وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آگے بڑھ جائیے, چھوڑ دیجیے ان کو, یہ چھوڑ دیجیے ان کو, آپ آگے بڑھ جائیے. آپ سے آگے بڑھے, سر کے بال نکالے, جانور ذبح کیا اور ہٹ گئے, خود سب صحابہ آئے اور جانور ذبح کیا اور پھر چلنے لگے. اس لیے کیا ان لوگوں کی تڑپ تھی کہ وہ مدینہ جو ہے مکہ جائے اور عمرہ کرے, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کو نہ ملا تو آپ کوئی نیا مقام نہیں بنا سکے مدینہ میں کہ چلو تم لوگ یہاں کر لو تو اس کی برابری ہو سکتی ہے. اگر کوئی کر سکتا, کوئی بنا سکتا, کسی کے لیے ہو سکتا یہ چیز کی وہ دعا کرے تو یہ ہو سکتی تھی, میں نہیں کر رہا ہوں, تو وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے. آپ کہہ سکتے تھے وہاں نہیں آنے دے رہے ہم یہاں بنا, سمجھ رہے ہیں بات کو, لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آپ کی زندگی میں آپ دوسرا نہ بنا سکے, اور صحابہ جب عمرہ نہیں ہوا تو واپس جانا پڑا اس سال اپنے جانور ذبح کر کے, کیسے کوئی ایسی جسارت اور ہمت کرتا رہا, ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک مقام پر 7 بار جانے سے اس ایک جگہ کی زیارت ہو سکتی ہے, جس ایک جگہ جانے پہ نبی کو نہ جانے دیا گیا تو بغیر زیارت کے واپس چلا گیا, دوسرا نہیں بنا سکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر دوسرا ایسا کوئی مقام ہو سکتا ہے جہاں, اور ظاہر سی بات ہے مکے کے بعد کوئی مقام ہے جس میں کچھ ہو سکتا تھا تو وہ مدینہ ہی تھا پھر, اور اس کے بعد کوئی تھا تو القدس بیت المقدس فلسطین کے اندر, اور تو کوئی جگہ میں سمجھتا ہی نہیں اس لائق ہو, گو تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں لیکن ویسے خاص تھوڑی ہے جس طرح بیت اللہ ہے, یا اللہ نے کبھی ان کو خاص تھوڑی کیا جیسے بیت المقدس کو کیا تھا, تو یہ مقام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے, تو لوگ یہاں وہ مقامات بنا رہے ہیں. تو یہ تو رہا ایک مقام کا, پھر ایسے سینکڑوں مقام بنا لیے ہم نے کہ وہاں نہ جا سکے اور 7 بار تو یہاں چلے جاؤ, 40 بار تو فلاں ہو جاتا ہے اگر وہاں نہ جا سکو فلاں. سبحان اللہ, کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بکثرت جماعت ایسا کوئی مقام نہ بنا سکے اپنی پوری زندگی میں کہ فلاں سہولت مل جائے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت نہ دی کہ تم وہاں نہ جا سکو تو تمہارے لیے اور یہ مقامات بنا دیتا ہوں, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس 1000 نمازوں کے برابر, 50,000, ٹھیک ہے, ایسی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے, 1000 کی روایت صحیح ہے, یاد رکھیں سر 1000 نمازوں کے برابر ہے, یہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ 50,000 یہ فلاں غلط ہے, یاد رکھیں. اور بہت سے لوگ ہوتا بھی ہے یہاں جب جاتے ہیں عمرہ کی ٹریننگ کے لیے یا حج کی ٹریننگ کے لیے, لوگ بولتے رہے وہاں تو 50,000 کا ثواب ہے, اب وہ کیلکولیٹ کرتا بیچارہ کہ یار حرم میں زیادہ رہوں, 8 دن رہوں, مسجد نبوی جاؤں, وہ حساب کرتا تو بولتا 50,000 ہے نا, پھر بھی اچھا خاصا ہاف ہے, اسی بہانے زیارت ہو جائیں گے, اور وہ چلا جاتا. وہاں جاتی مسجد نبوی سامنے لکھا رہتا اردو میں, اس مسجد میں پڑھے گئی نماز 1000 نمازوں کے برابر, بولتا ہاں ہندوستان سے آتے آتے ان 50 کم ہو گئی, وہاں 50,000 بولے تھے میرے کو ہندوستان میں, یہاں آتے بورڈ پہ لکھا ہو 1000, پھر وہاں پریشان ہوتے. بہت سے لوگوں کے کال بھی آتے, وہ ہم وہاں سے نکلے تھے تو کسی نے کہا فلاں اب کیا کریں, میں نے کہا اب ٹور تو آپ کا ہے تو اب وہیں رہیے آپ, نہیں ہم تو چاہ رہے زیادہ ثواب, مطلب آپ کا کام تھا پہلے تیاری کرتے زیادہ ثواب کے لیے, پہلے پڑھتے آپ نے کیوں نہیں پڑھا جبکہ کتابوں میں کیا لکھا ہے, نہیں نہیں فلاں عالم صاحب نے کہا الگ بات ہے, میں نے کہا لیکن اپنی تحقیق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, ہوتی نہیں ہوتی, کوئی عالم صاحب آپ کو دنیا کے معاملے میں بول دے فلاں چیز خرید لے لیتے کیا اس کا سن کے, سمجھ رہا ہے بات کو, تحقیق کرتے نا اپنے نفع کے لیے ہم کو تحقیق کرنا پڑتی, تو آپ تحقیق کریں. تو وہاں جاتے کیا ہوتا, وہ لکھا ہوتا 1000 اور یہ صحیح روایت ہے, آدمی پریشان ہو جاتا یار وہ اچھا 1,00,000 ہو رہی تھی حرم میں ثواب, وہاں سے خاموں کا 1000 سیدھا 99,000 لیس ہو گیا نا, کہ تو اس کو چوائس رہتی کبھی 4 دن زیادہ یہاں رہو 3 دن وہاں رہنا, کبھی 8 دن کی رہتی ہے, وہ چوائس کیا کرتا, 50,000 اس کے ذہن میں رہتا وہ چلا جاتا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی انسان نیکیوں میں جب حریص رہتا اس کو برا تو لگتا ہے نا یار, کہاں 99,000 لیس کم ہو جا رہی, میں 50,000 کا سوچ کے آ گیا تھا, ہاف کم ہو رہی صرف, لیکن سیدھا 1% پہ آ گیا نا معاملہ. تو یاد رکھ لیجیے صحیح بات یہی ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز, مسجد حرم کو چھوڑ کر آپ سے ہم فرما رہے ہیں, باقی عام مسجد میں پڑھی گئی نمازوں سے 1000, ٹھیک, اور مسجد حرم میں پڑھے گی نماز باقی ہم مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000, یہ 1000 ہے یاد رکھے. تو یہ غلط فہمی میں آپ نہ رہے, یہ موضوع اور ضعیف روایت ہے یاد رکھے جتنی بیان کی جاتی. اسی طرح ایک اور موضوع اور ضعیف روایت جو بیان کی جاتی وہ یہ ہے کہ جو کوئی حج کے لیے آئے یا جو ہے مکہ آئے اور میری مسجد کی زیارت نہ کرے اس نے مجھے رسوا کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا, اور مختلف الفاظ ہے, یہ سب موضوع اور جھوٹی روایت ہے یاد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان کریں گے جب کوئی رکنی نہیں ہے مسجد نبوی جانا کہ نہ آئے تو میں رسوا ہوں گا اور فلاں ہوں گا, آپ ظلم نہیں کر سکتے. اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو مدینہ میں رہتے تھے جب وہ حج کو جاتے تو کیا کرتے تھے, اگر یہ ہوتا واجب تو بڑی فضیلتیں بیان کر دی. اسی طرح ایک اور جو جھوٹی روایت ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے, کیلکولیشن کرے تو 8 دن ہوتا ہے نا, 8 دن کا رہتا ہی سفر, 40 نمازیں ادا کرے تو وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے, یہ بھی صحیح روایت نہیں ہے. یا ایک عام روایت ہے کہ جو شخص 40 نمازوں کو تکبیر اولا سے حاصل کرے تو وہ نفاق سے بری ہوتا ہے, یہ بھی صحیح کسی سند سے ثابت نہیں. تو یہاں مسجد نبوی کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے وہ نفاق سے اور فلاں سے اور جہنم کے عذاب سے بری ہوتا ہے, یہ صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے یاد رکھی. تو کوئی آپ کو 8 دن جانا کوئی کمپلسری اور ضروری نہیں ہے یاد رکھی, آپ کو جتنا موقع ملے جیسا ملے. تو پہلی فضیلت اس میں سفر کیا جا سکتا ہے. دوسری فضیلت, اس میں پڑھی گئی نماز عام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 times ہزار گنا زیادہ ثواب دیتی ہے. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ ابن حبان کی روایت ہے, اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا کسی دوسری مسجد میں 100,000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے. ٹھیک, تیسری فضیلت اس مسجد کی جو آتی وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے جو ہے نظر باندھنا یا اس نیت سے نکلنا کہ اس کا سفر کروں جائز نہیں ہے, اور وہ 3 مسجد مسجد حرام, مسجد اقصی اور میری مسجد آپ نے فرمایا. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, اس مسجد نبوی کی جو ایک خصوصیت ہے, جو خصوصیت یاد رکھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے, جو کسی مسجد کی نہیں ہے, کسی مسجد کی خصوصیت نہیں, مسجد نبوی کی جو ایک خصوصیت ہے جو کسی مسجد کی نہیں ہے, وہ خصوصیت وہ فضیلت کیا ہے سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں, میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں رہتے تھے اور جو آپ سم کے گھر سے ممبر کے بیچ کی جگہ, جہاں خطبہ دیتے تھے اور جو گھر کا حصہ تھا, آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ یہ جنت کا ایک کیاری, جنت کا ایک ٹکڑا ہے, اسی لیے اس کو ریاض الجنہ, ریاض الجنہ مطلب جنت کی کیاری, جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ فضیلت تو صرف مسجد نبوی کو حاصل ہے, یاد رکھیں کہ اس کے بیچ کی جو جگہ ہے, اور آج بھی اگر آپ جائیں تو اتنی جگہ کو سفید اس سے کالمس ہے, ایک الگ ہی آپ کو وہاں قالین بھی الگ ہوتا ہے, جس سے آپ کو اندازہ, اس زمانے میں جو مسجد تھی انہوں نے اس کو اب چوپ تو بہت بڑی ہو گئی, سمجھ میں آنا بول کر انہوں نے تھوڑا سا الگ مینار جو اس کے کالم سے اس کو الگ کیا, اور اس جگہ میں آپ کو اندازہ ہو جائیں گا, جائیں گے تو تھوڑا سا اس فرش بھی الگ ہے اس کی, اور غالینیں بھی الگ ہوتی ہے, اور اس جگہ سفید کلر انہوں نے کھمبوں پہ مار دیا, اتنی وہ قدیم جگہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے بیچ میں تھی, یاد رکھیں. ٹھیک, تو آپ سن کی یہ جو مسجد نبوی ہے اس کی یہ خصوصیت ہے, اور یہ کسی مسجد کو حاصل نہیں, یاد رکھی. اور اس کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اس لیے اس کو ریاض الجنہ مطلب جنت کی کیاری, جنت کا ٹکڑا, جنت کا ایک باغ ہے, یاد رکھی. تو جو شخص وہاں جا سکے وہاں نماز پڑھ سکے اچھی بات ہے, اس لیے کہ وہ ریاض الجنہ جنت کا مقام ہے, لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجیے, اس لیے کہ وہ حرام ہے نا, دھکا بکی ویسے مسجد نبوی میں کم ہوتی ہے بہ نسبت مکہ کے, لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے, اب رش کے موقع پہ جائے, حج کے موقع پہ جائے, رش ہوتا ہے, عام دنوں میں کافی کم ہو سکتا ہے, تو لڑائی جھگڑا نہ کرے, فتنہ فساد نہ کرے, دھکا بکی نہ کرے, ہے نا, اس لیے کہ وہ حرام ہے, یہ افضل ہے, سنت ہے, ثواب ہے, لیکن حرام کے مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا کوئی چیز, ہے نا. جیسے کہ سنگ اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے, استلام کہیں آپ چاہے تو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں, موقع ملے تو بوسہ لے کر پیشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا گیا اس کے اوپر, ہے نا. تو یہ کرنا چاہیے, سنت ہے, لیکن اگر اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کو 3-4 کے سر پہ سے پیر رکھ کر 2-4 گھندل کے جانا پڑے تو کریں گے آپ؟ نہیں, اس لیے کہ وہ حرام ہے, مومن کو ایزا دینا حرام ہے, جبکہ یہ سب کام سنگ اسود کے ساتھ کرنا صرف سنت ہے نا. تو ایک حرام کام آپ سنت کے لیے نہیں کر سکتے نا, کہ لوگوں کو تکلیف دے, مارا ماری کرے, مار دھڑ کر کے پھر وہاں جائے اور بوسہ لینے کی کوشش کرے, کیا اللہ قبول کریں گے ایسے عمل کو, جس عمل کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا؟ کیا یہ عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں حج کی نیت کروں, ارادہ کروں اور کئی لوگوں کا قتل کروں, کئی لوگوں کو ماروں, کئی لوگوں کو لوٹوں, کئی لوگوں کو دھوکہ دوں, کئی لوگوں کو مختلف کام کروں اور پھر حج کو جاؤں؟ اور تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے بنیاد غلط ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے, یہ جنت کی کیاری ہے, لیکن لڑائی جھگڑا کرنا یا فتنہ کرنا یا لوگوں کو اس طرح سے تنگ کرنا ایک عبادت کے لیے, یہ کبھی بھی اللہ قبول نہیں, اس لیے کہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے, باقی وہاں نماز پڑھنا یہ سنت کہلائیں گا, ہے نا. اس لیے کہ نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک اچھی جگہ ہو جائے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, افضل بات ہے, لیکن اس کے لیے تکلیف مت پہنچائیے, لوگوں کو تنگ مت کیجیے. تو یہ ایک خصوصیت ہے, جو خصوصیت صرف اور صرف مسجد نبوی کو حاصل ہے, کہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے گھر کے بیچ کی جگہ ریاض الجنہ, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. انشاءاللہ عزیز میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا, اگلے اتوار چند اور باتیں انشاءاللہ عزیز اس مسجد کے تعلق سے, مسجد نبوی میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے تعلق سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے کہ اس مسجد میں جہاں قبر ہوتی ہے یا درگاہ ہوا نماز نہیں ہوتی, جبکہ مسجد نبوی میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے. اس کی انشاءاللہ عزیز میں وضاحت کرنے کی اگلے اس میں کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کیسی ہو اور اس کے تعلق سے کیا حکم ہوں گا اور یہ ایکسیپشنل مستثنا کیس کیسی ہوں گی عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد نبوی بالخصوص جہاں خبریں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کے پیچھے جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ عزیز وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے جو ہے اپنے گھر کی زیارت کا سفر اور مسجد نبوی کی زیارت کا سفر اور مسجد اقصی کی زیارت کا سفر آسان کرے ہمارے لیے, اس کی سہولتیں ہمارے لیے مہیا کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے کچھ سوالات تھے, انشاءاللہ عزیز انہیں کو لیتا ہوں اور خواتین کے اور سوالات تو بھیج دیں. مرد ایک سوال یہاں سے لوں گا جو کاغذ پر آتے ہیں اور ایک سوال انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہندوؤں کے پاس پیدا ہو, وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو وہ کافر ہوں گا اور اس پر گناہ ہوں گا یا نہیں؟ کسی نے سوال کیا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مطلب ہر ہونے والا بچہ اپنی فطرت مطلب اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پاک پیدا ہوتا ہے فطرتاً, کوئی اس میں شرک کفر اور برائی نفاق نہیں ہوتی ہے. تو ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو اور اپنی سمجھ سے شرک نہ کرے تب تک غیر مسلموں کے بچے بھی جو ہے مومن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ بالغ ہو کر اختیاری طور سے شرک شروع نہ کرے, یا عیسائیت یہودیت یا مجوسیت یا ہندو یا بدھ یا جین یا سکھ نہ بنے تب تک وہ مومن ہوتے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں یاد رکھیں مومن. تو اگر کسی غیر مسلم کے پاس بچہ ہو, چاہے پیدا ہوتے ہی مرے یا کچھ سال کا, جو ایسی عمر جس میں انسان فطرت پر ہی ہوتا ہے, چرک کفر کو پسند بھی نہیں کرتا ہے نہ ہی جھکتا ہے, جب تک کہ والدین نہ جھکائے اور پھر اپنی مرضی سے یہ کام کرنا نہ شروع کر دے, ٹھیک ہے, تو تب تک یاد رکھیے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات جو فطرت پر مریں گا تو فطرت پر اٹھیں گا, تو ظاہر سی بات ہے یہ کافر نہیں ہوں گے اور نہ ہی انشاءاللہ عزیز اللہ ان کو کوئی گناہ دیں گا, یاد رکھیے, ٹھیک جی.
السلام علیکم. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تو جو تقریر کی جاتی ہندی یا اردو کے اندر, یہ سب مجھے جائز ہے نہ جائز ہے, تو یہ کیا ہے جیسا پیش کر دینا, اور جو خرافات خطبے کے دینے میں تو ذرا پیش کر دینا
خطبے کے دینے میں.
ہاں وہ صحابہ وغیرہ کے نام وغیرہ لیتے ہیں.
اچھا بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ جمعہ کے خطبے کے تعلق سے جو ہندی میں دیا جاتا ہے یا مختلف زبانوں میں وہ دینا درست ہے یا صرف عربی میں دیا جائے, اور جو اس میں خرافات ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو جمعے کے خطبے کے اندر اس کے دو حصے ہیں, اور جمعے کے خطبے کا مقصد پہلے رکھ دوں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائیں گی کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جمعے کا خطبے کی وجہ سے ہی جمعہ جمعہ کہلاتا ہے, یاد رکھیے, اور اس خطبے کی وجہ سے ہی جمعہ کے دن ظہر نہیں ہوتی, جمعہ ہوتا ہے, اور اس خطبے کی وجہ سے ہی جو ہے دو رکعت فرض ہو جاتی ہے اس دن, اس لیے کہ پھر تھوڑا وقت جو ہے لوگ سنتے ہیں. خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خطیب ہو امام ہو وہ لوگوں کو دنیا میں کیا چل رہا ہے ان حالات سے آگاہ کرے, معاشرے کی برائیوں کو بتائے, لوگوں کو مسلمانوں کے حالات سے آگاہ کرے, اور آگے کی فیوچر پلاننگ اپنی اصلاح کیسے ہو, اللہ سے توبہ کیسے کرے گناہوں کے لیے, اگر کوئی حالات برے تو کیسے ان حالات کو تبدیل کرے, ان کا وہ سلوشن دے, ان کا وہ حل دے, اس لیے ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ. اب افسوس کی بات تو یہ کہ ہمارا جمعہ کا خطبہ کوئی حالات حاضرہ پر بات نہیں کرتا ہے. عموماً خطبے دی جاتے کتاب کھول لی جاتی ہے, صدیوں پرانے خطبات اس میں نقل ہیں, وہ بڑھ بڑھ کر آپ کو حالات سنائے جا رہے ہیں جو کہ عربی میں ہیں, جس سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو. حالات کب آپ سمجھیں گے؟ جب تک وہ آپ کی زبان میں نہ ہوں گا. تو یاد رکھیے یہاں جو ہے اس چیز کا جواز اور اجازت ہے کہ اگر عوام عربی نہیں جانتی ہے تو کچھ باتیں جو عربی میں بولنا ضروری ہے, جیسے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور کچھ مخصوص الفاظ جو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، ان الفاظ کو اگر خطیب عربی میں ادا کر دے اور اس کے بعد کی چیزیں جو حالات حاضرہ ہے، برائیاں ہیں، سماج میں کیسی روکی جائے، اس کو اگر اپنی زبان میں، چاہے اردو ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، تیلگو ہو، ملیالم ہو، پنجابی، جس زبان میں وہ بول سکتا ہے اس زبان میں لوگوں کے سامنے رکھے تو یہ درست ہوں گا۔ اسی لیے دو حصے کرتے ہیں جو سلف ہوتے ہیں یہ کتاب و سنت کے معنی اپنے خطبے کے، پہلا خطبہ، اور یہ دونوں ہی خطبے ممبر سے ہوں گے۔ ہمارے پاس ایک نیا راستہ نکالا گیا، اب لوگوں کی اصلاح بھی کرنا ہے، خطبہ بھی دینا ہے، تو ممبر سے نیچے کھڑے ہوئے کہ جمعہ کا ایک خطبہ ہوتا، ممبر پہ کھڑے رہے کہ پھر دو خطبے دیے جاتے ہیں، تین خطبے ہو جاتے ہیں ٹوٹل، ایسا ہوں گے۔ تو وہ ممبر پہ ہی کھڑا ہوں گا، اپنے پہلے خطبے میں بیٹھنے سے پہلے وہ عربی کے جو ضروری الفاظ کے بعد اردو میں بیان کریں گا، اس کے بعد جو ضروری الفاظ عربی کے دوسرے خطبے میں ادا کر دیں، جو آیتیں پڑھنا ہے خطبے کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، معاملہ ختم ہوا۔ تو یاد رکھیے، ایسا کوئی کر لے تو کوئی خبات نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ثابت نہیں۔ تو دیکھیے، عربی زبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے دوسرے زبان کے مقابلوں میں، سوائے اس کے کہ اللہ کی یہ سنت تھی کہ ہر نبی کو اسی زبان میں بھیجتا جس زبان میں جو ہے اس کی قوم ہوتی۔ تو اس سے پہلے نبی عبرانی میں بھی آئے، اس سے پہلے نبی سوریانی بھی بولتے تھے، اس سے پہلے کہ نبی جو ہے عبرانی، سوریانی، یا جو ہے اس کے علاوہ جیسا جس کا عربک یا ہبریو، یا اس کے علاوہ دیگر جو زبانیں چلتی تھیں مختلف علاقوں میں، خپتی، موسیٰ علیہ السلام خپتی زبان بولتے تھے، کوپٹک، مصری تھے وہ، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، ان کی زبان ان کی ماں کی خپتی تھی، وہ مصری تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں بولتے تھے، ان کی زبان کالدی تھی، وہ جو ہے عراق کے رہنے والے تھے، ہے نا۔ تو زبان کی کوئی نہیں ہے، تو زبان کی عربی کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی یہ سنت رہی، ہر نبی کو اس کی زبان میں وہ بھیجتا تھا جو قوم کی زبان ہوتی۔ اب بتائیے، ہم اگر لوگوں کو، قوم کو پیغام سنائیں جو کہ جمعہ کا مقصد ہے، اور پیغام ہو عربی زبان، کیسے سمجھ پائیں گے؟ ضروری الفاظ تو عربی میں ہونا ہی چاہیے، میں اس کا بالکل خیال ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، آئے تھے وہ تو ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ کیسے آپ انسانیت کو پیغام پہنچائیں گے؟ لوگ آتے ہیں، ایک بار کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، غیر مسلم تھا وہ، نظر رکھے ہوا تھا مسلمانوں پر، اس نے کہا مسلمان آیا، وہ مسجد میں جمع ہوئے جمعہ کے دن، ایسے خشوع اور خضوع اور غور سے انہوں نے اپنے امام اور خطیب کو سنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن جب وہ باہر نکلے اور میں نے پوچھا کہ آپ کے خطیب نے آپ سے کہا، تو انہوں نے کہا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم کو، وہ ہماری زبان میں نہیں تھا۔ تو اس نے کہا مجھے تعجب ہوا کہ یہ قوم ایک ایسی زبان کے اوپر خاموشی لگا کر بیٹھتی جو ان کو سمجھتی بھی نہیں ہے، لیکن ایسے احترام سے بیٹھے جیسا سب سمجھ میں آ رہا تھا ان کو کیا بولا جا رہا، لیکن بات تو یہ ہوئی کہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میں نے بعد میں پوچھا آپ کو کیا سمجھا، تو کہا یہ زبان ہم جانتے نہیں ہیں، بس وہ ایسا رہتا تو ہم نے صرف سن لیا۔ اس نے کہا تعجب ہے ایسی قوم پر، اگر ان کو اس زبان میں پیغام دیا جائے جو زبان یہ سمجھتے ہیں، تو کس غور سے یہ سن رہے تھے، کیسے عمل کریں گے اس زبان پہ، مطلب کیسے عمل کریں گے اس چیز پر جو ان کی زبان میں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے اس ممبر سے۔ تو وہی جو ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اس کا۔ اب رہا اس میں خرافات کیا کرتے ہیں لوگ، تو دیکھیے یاد رکھیے، اس میں بدعت میں سے ایک جو نئی بدعت ہے وہ یہ ہے کہ ممبر سے ہٹ کر نیچے کھڑے رہ کر خطبہ دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں۔ اب بہرحال یہ بھی بہت سے لوگوں کہہ سکتے کہ بھائی اگر ممبر سے نیچے کھڑے رہ کے درست نہیں، بدعت ہے، تو بہت سی عورتیں، میں بھی خطبے کے لیے جاتا ہوں نیچے کھڑے رہ کے دیتا ہوں بہت سی احناف کی مسجد میں، یوم مسجد جو کتاب و سنت سے نہیں۔ دیکھیے ہمارا اصل مقصد ہے پیغام کو پہلے پہنچانا، لوگ جب اس پیغام کو سمجھیں گے تو خود حقیقت کی طرف انشاءاللہ العزیز لپک پڑیں گے۔ اور ایسی کئی مسجدیں ہیں جن میں ہی جایا کرتا تھا اور خطبہ میں نے نیچے سے دیا، آج الحمدللہ انہیں مسجدوں پر آج ممبر پہ سے ہی دو خطبہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو وقت لگا تبدیلی کو مجھے بھی، ایک سال ڈیڑھ سال لگا، آج ماشاءاللہ ان مسجدوں میں اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع ہوتا ہے، لیکن شروعات ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہی دین اور اسلام ہے، تو سمجھانے کے لیے بھرا ایک الگ چیز ہوتی ہے، حکمت، لیکن زندگی بھر نہیں کر سکتا میں، چونکہ میرا ایک مشن تھا کہ اس مسجد میں یہ چیز شروع کرنا، الحمدللہ سال ڈیڑھ سال میں وہ عمل آج ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ غلط ہے، بدعت ہے، یاد رکھے جو ہمیشہ اس پر قائل ہے وہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ایسے ہی دونوں خطبے دیے، یہاں نیچے سے دیتا ہے یا کرسی پہ بیٹھتا ہے، پھر ممبر پہ چڑھتا ہے، پھر عربی میں ہوتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر اتنا ہی۔ دوسری خرافات جو ہم دیکھتے ہیں جو اس کے اندر شامل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے خطبے کو بھی ایک ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، ارننگ سورس ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ایسے کئی خطیب اور وعظ آپ کو ملیں گے کرنے والے جو خطبے میں ایک آدھ زوردار بات بولے کہ بھگتے ہوتا ہے ایک آدھ نکال کے جب میں سے، اور وہ لیتا اور شروع پھر خطبہ اس کا۔ ایسے کئی ملیں گے آپ کو خطیب، میں ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، جو خطبے میں جو ہے پیسے لیتے ہیں، ایسا قوال کو دیتے ہیں نا، اس نے ایک آدھ شعر مار دیا، قوالی بجاتے بجاتے، بینجو ونجو بجاتے رہتا ہو، تو لے آ کے پھینکتے ہیں اس کے پاس، تو ویسا بھاگتے ہوئے ایک آدھ آدمی آتا سبحان اللہ، اور دے کے جاتا اور انہیں فوراً لے کے جمے ڈال لیتے، پھر خطبہ چالو ہے ان کا۔ سبحان اللہ، خطبہ ممبر رسول سے کھڑ رہ کر انکم سورس بنا لیا اس کو، کیسی عجیب بات ہے، اندازہ لگائیے، ایسی کوئی عبادت ہے جس کے اندر خطیب کو یا کرنے والے کو پیسہ دیا جاتا ہے؟ کوئی ایسی عبادت بتائیے مجھے؟ یا کبھی آپ سب نے لیا؟ یہ الگ بات ہے، جہاد کے لیے آپ اعلانات کرتے خود ممبر پہ، سے لوگ لا کر سامنے رکھتے، لیکن لے کر یہ پرسنل ہے نا، اس کی پراپرٹی، مسجد کو تھوڑی جاتا ہے چندہ. تو یہ اور ایسی ان گنت باتیں. تو آپ جو سنت رسول ہے وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ممبر اذان دی جاتی، ٹھیک، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے، ممبر پر آپ تیسری سیڑھی پر ہوتے، اور تین سیڑھی زیادہ بنانا بھی نہیں چاہیے ادھر کی، آپ سب کی سنت تین ہی سیڑھیاں ہیں، اگر زائد ہوتی تو آپ بتاتے لمبے لمبے بناؤ، دس سیڑھیاں، پچاس سیڑھیاں، سو سیڑھیاں، نہیں، تین، تیسری سیڑھی پر آپ کھڑے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے جو کہ کھجور کا درخت تھا اس کے ٹیکے سے کھڑے ہوتے، اس کا ٹیکہ لیتے، اس لیے کہ آپ سب جب تقریر کرتے تو آپ سب ظاہر سی بات ہے آپ کو 90-40 سال کی عمر ملی تھی، تو آپ ایک ایجڈ، ایک عمر رسیدہ انسان تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب مدینہ گئے تو آپ کی عمر 50 سے زائد ہو چکی تھی، ٹھیک، تو آپ اس میں اس کا سہارا لیتے، جس کی وجہ سے یہ سنت ہے خطبے کی کہ جو خطیب جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز سہارا کے لیے لکڑی لے، جس طرح سے بہت سے لوگ لیتے ہیں عصا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں، وہ لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ سب لیا کرتے تھے، ایک درخت تھا جس کا ٹیکہ آپ لیتے، جس کے تعلق سے حدیث میں آتا، جب آپ کا ممبر سرکایا گیا، مسجد میں کچھ شیڈ ڈالا گیا، تو آپ کا ممبر اس شیڈ میں لایا گیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب آپ سب خطبہ دے رہے تھے تو ہم نے اس جھاڑ سے رونے کی آواز سنی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ اس میں سے رونے کی آواز آتی، تو کہا چونکہ میں اس کو سہارا لے کر کھڑے ہوتا تو اب میں اس سے ہٹ گیا ہوں تو وہ رو رہا ہے، تو آپ نے حکم دیا اس جھاڑ کو کاٹو، پھر اس جھاڑ کو کاٹ کر اس ممبر کے نیچے لا کر رکھ دیا گیا جہاں آپ خطبہ بعد میں دینے لگے تھے، اور آج بھی آپ کا ممبر وہیں یاد رکھے مسجد نبوی میں، وہ صفے آگے تک بنتی تو خطیب آ کے خطبہ دیتا اور پھر آگے جاتا، چونکہ مسجد بعد میں آگے بڑھی نا، تو آپ اگر کسی نے جمعہ پڑھی ہوں گی مسجد نبوی میں تو ممبر پہلے ہے، آگے ہے، صفے اور آگے رہتی ہے، پھر خطیب خطبہ دیتا ہے اور پھر ادھر آگے جاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، بہرحال تو ممبر الگ ہے اور نماز پڑھانے کی، امام کی کھڑنے کی جگہ الگ ہے وہاں، تو وہاں لا کر جب جھاڑ رکھا گیا تو اس نے رونا بند کر دیا، تو ہاتھ میں سنت ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھتے، بیٹھنا چاہیے سنت ہے، پھر کھڑے ہوتے اور اگلا خطبہ دے کر ختم کر دیتے. رہا بھائی نے جو سوال کیا کہ خطبے کے دوران وہ جو صحابہ کا نام لیتے کر، دیکھیے خطبے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اختیار ہے آپ کر سکتے ہیں. مومنوں پر درود یا سلام بھیجنا، درود و سلام مومنوں سے مراد یہاں ہوتا ہے، ان کے لیے دعا ہوتی ہے خیر کی، تو اگر کوئی صحابہ کا نام لے کے دعا کر دے یا خلفائے راشدین کا نام لے کے دعا کر دے، اشرہ مبشرہ کا نام لے کر دعا کر دے، تھوڑی سی میں تھوڑی سی لائٹیں کم کر دوں، بند کر دو پوری. اشرہ مبشرہ کے نام لے لے تو بھرا انشاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوتی کہ آپ ان کا نام لے، لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے کے نیک لوگ تھے، ان پر دعا دعا کی شکل میں یا درود بھیج سکتے ہیں، اس میں انشاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں، ٹھیک. رہا اس کے علاوہ بھی علاقے اعتبار سے اور کیا کیا ہوتی ہے، آپ اپنے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جو سنت میں نے بتا دیا، خطیب آئے کھڑا ہو، سنت یہ ہاتھ میں کچھ لے، سہارے سے کھڑا ہو، خطبہ دے، بیچ میں ایک بار بیٹھے پھر اٹھے، اور جو ہے اس کے بعد دوسرا خطبہ دے، خطبے کے دوران اگر پیاس لگتی ہو، بیمار ہو، کھانسی آتی ہو تو کچھ پی لے بھی، تو انشاءاللہ پانی وانی اس میں بھی کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اس کے بعد وہ خطبہ دیں گا، نیچے اتر کے پھر خطیب جو ہے نماز پڑھائیں گا. کسی نے ایک سوال کیا تھا، اللہ کی محبت ہے لیکن یہ کیسے محسوس کرے کہ سچی محبت ہے جو ہمیں دل سے شدت سے محبت ہے، اور یہ تصدیق کہ اللہ کی محبت کی خاطر ہم ہر عمل کریں کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سے کام ہم سچی اللہ کے محبت کی خاطر کر رہے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان کو کیسے پتا چلے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور شدت سے محبت کرتا ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ آپ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا پیمانہ اور اصول اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس کا معنی یہ کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، پھر یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. دو طرفہ محبت کی علامت، ایک طرفہ نہیں, دونوں طرف سے ہوں گا. جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے سے اللہ کرے گا, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, واللہ غفور الرحیم, اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اللہ سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو ہمیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. اور جتنا
راکھی نماز پڑھتے اس درمیان ایک ہی جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا, تو یہ حج اور عمرے کا سوال ہے, اس کی وضاحت کیجیے.
بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اشراق فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز تک جو ایک جگہ بیٹھے رہتے اور پھر عبادت کرتے, اس کا ایک حج اور عمرے کا ثواب جو بتاتے کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ نماز کے تعلق سے جو روایت آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے اور اشراق تک نہیں, وہ عوابین کی نماز ہے, عوابین کی نماز تک جو ہے جو اگر وہیں اسی جگہ بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے تو اسے ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ملے گا. یہ صحیح روایت ہے یاد رکھیے. لیکن وہ لمبا وقفہ ہوتا ہے فجر کے بعد سے, عوابین وہ وقت ہوتا ہے کہ عواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پلٹ کر آنا. تو ہوتا یہ ہے کہ صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو اونٹ جو ہے, رات میں سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں, دن میں گرمی ہوتی ہے, تو اونٹ اور اس کے بچے کیا ہوتے ہیں, جا کر ریت پر کھڑے ہو جاتے ہیں صبح جب سورج نکلتا ہے اور اس سے سینکتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اونٹ کے بچے واپس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ریت پر سے, تو اس کو بولتے ہیں پلٹنا. اسی لیے عواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو, جو گناہوں سے پلٹ جاتا ہے. تو عوابین مطلب جو ہے وہ وقت جب اونٹ کے بچے گرمی کی شدت سے پلٹ کر اپنے ماؤں کے پاس بھگ بھگ کر آتے ہیں, ریت مطلب ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اب سیکا لینا ان کے لائق نہیں ہوتا, وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں پلٹنا. تو عوابین کی نماز, تو اگر اس نماز تک کوئی بیٹھا رہے تو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے. لیکن اس کے برابر حج عمرہ ساکت نہیں ہو جاتا اس پہ, دیکھیے اب ضرورت نہیں, اس کے برابر ثواب مطلب جتنا ملتا ہے. اور یہ بہت لمبا وقفہ ہے, دیکھیے آپ کو معمولی نہیں, ہمارے ہندوستان کے وقت کے تو بعد 10:30 بج جائیں گے اس کے لیے کہ اتنی شدت ہو جائے دھوپ میں کہ جانور کے بچے جو ہے کھر گرم ہونے سے واپس بھاگنا شروع کر دیں. ٹھیک, تو ظاہر سے اتنی دیر جب بیٹھیں گا اور اخلاص کے ساتھ اور اتنی دیر بیٹھیں گا, یہاں تو 5 فرض نمازیں مشکل سے ہوتی ہیں ہم سے, 10-10 منٹ کی ہوتی ہے, بھاگے جلدی سے وضو کرے, دوسری تیسری رکعت ملی کھڑے ہوئے جیسے جیسا تیسا کرے, اس میں بھی آدمی 2 پڑھے 3 پڑھے 4 پڑھے بس پڑھ لیے آ گئے, تو ایک آدمی کو عوابین تک بیٹھنا تو ظاہر سی بات ہے کتنا ایک مجتہد والا ہی کام ہے آج کے دور میں, ثواب پھر اس کا کافی. اور وہ صحیح روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب. لیکن جب بھی روایتوں میں کسی چیز کے برابر یا کسی فرض عبادت کا ذکر آتا ہے تو اس جیسا ثواب مانا ہوتا ہے, اس کو ساکت کرنے والا ثواب نہیں کہ حج کی ضرورت نہیں, آپ یہیں بیٹھے بیٹھے روز ایک حج. جیسا کہ کوئی اپنے والدین کو ایک خوشی والی نظر سے خوش ہو کر خوشی سے دیکھے کہ یہ میرے والد ہے یہ میری والدہ ہے, تو اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے, اس کے برابر حج قبول ہونے والے حج کے برابر ثواب کہ اپنے والدین کو دیکھ کر وہ خوش ہو کہ اللہ نے عطا کیا اور وہ مسکرائے ان کو دیکھ کر, خوش ہو اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو یہ برابر ہوتا ہے اس جیسا ثواب, مطلب بہت زیادہ ثواب جس کا معنی ہے. لیکن وہ اس عمل کو ساکت نہیں کر دیتا, میں تو یہیں روز 10-12 حج کر لیتا میاں ماں باپ کو دیکھ کر, نہیں ساکت نہیں ہوتا, وہ عمل باقی ہے, یہ اس کے برابر ثواب ملتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, موسٹ آف ٹائم وین آئی میٹ اور وومنس مسلم ان مسلم سوسائٹی آئی فائنڈ در عقیدہ از ناٹ پیور ناٹ ان اکارڈنگ ٹو منہج, دا ڈیمانڈ از فار کلاسز آف سلف اسپیشلی فار. اچھا کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ چیز وہ کہہ رہے کہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا, کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے, بنسبت مردوں کی وہ کمپیئر کر رہے ہیں, تو ایسے معاملے میں ڈیمانڈ ہے کہ ایسی کلاسز شروع کی جائے جس میں خواتین کے عقیدے کا. انشاءاللہ عزیز عقیدے کی کلاسز کے تیاریاں ہماری پچھلے سال سے تھی, یہ بار لیکن انشاءاللہ اس کا ایک پروٹوٹائپ ہم نے بنایا ہے, 15 فروری سے اپریل سے وہ چالو ہوں گی, لیکن وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہم نے رکھا ہے جو کہ پہلے سے طے ہے کون اس میں آئے گا, اس لیے ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا. ایک بار اس کلاسز کو ہم چلا لیتے ہیں, اس کے اندر کیا ہم کو تکلیفیں آتی ہیں, لوگوں کے کیسے سوالات اٹھتے ہیں, چونکہ عقیدہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے تعلق سے اتنی خرابیاں اتنی برائیاں لوگوں میں ہیں کہ جب ہم سلف کا عقیدہ بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کون سے مذہب کی طرف بلا رہا ہم کو, یہ کون سا اسلام اس نے نیا لایا نکال کر, ایسا تو آج تک کبھی سماج میں ہوا نہیں, سمجھے نا. تو اتنا اچمبے والی چیز ہوں گی یہ عقیدہ بیان پڑھانا بولے, اور خود ایسے اس میں جبکہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلکن بھی جوڑتے ہیں, میں اسے برا نہیں مانتا ہوں کہ کسی مسلک سے جوڑ لے اپنے آپ کو اس حد تک کہ کتاب و سنت میں جو چیز واضح نہ ہو تو اپنے مسلک کی تائید کرے، مسئلہ نہیں، لیکن وہاں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلکن تو فلاں ہیں، عقیدتن فلاں ہیں، سمجھ رہا ہے بات کو، کہ مسلکن تو میں حنفی ہوں، عقیدتن ماتریدی ہوں، اور مسئلہ مطلب مسئلے میں اور ایک نیا مسئلہ، اپنے امام کے عقیدے بھی نہیں لیتے بہت سے لوگ، عقیدتن جو مسلکن ہم شافعی، عقیدتن فلاں ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب ایسے ماحول میں ہم اگر عقیدہ پڑھانا شروع کریں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ کافی زمانے سے ڈیمانڈ تھی، امام طحاوی کا ایک بہت مشہور معروف کتاب یا کتاب چا بولیں گے بہت چھوٹا، عقیدہ طحاویہ، انشاءاللہ عزیز ہم نے اس کو اپنی بنیاد بنایا ہے، اور امام طحاوی کے تعلق سے بہرحال لوگوں نے بڑے باتیں کہی، لیکن یہ سلف صالحین کا ان کا عقیدہ تھا، اور خود اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھتے ہیں یہ امام طحاوی الحنفی، یہ حنفیت کے بہت بڑے امام تھے، 258 ہجری، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش صرف 288 سال بعد یہ تھے، مطلب بہت ابتدائی دور کے امام ہیں، بہت بڑے امام تھے، اور حالانکہ یہ مسلکاً یہ خاندانی شافعی تھے، آپ نے حنفیت کو اختیار کیا، تو ان کے نام کے بعد امام الطحاوی الحنفی لکھا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ نقل کیا کہ میں چونکہ اس کے بعد کے ادوار کے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے لیکن اپنے امام کا عقیدہ چھوڑ چکے تھے، انہوں نے ابتدا میں لکھا میں امام ابو حنیفہ اور ان سے پہلے اسلاف کا عقیدہ نقل کرتا ہوں، یہ ان کا عقیدہ تھا، بول کر انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی جس کو عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن افسوس باقی دیگر لوگوں نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا، امام طحاوی جو ہے ہوتا ہے نا جب ہمارے سے خلاف بات گئی کہ سمجھو آدمی نکل گیا ہم سے، یہ آخر وقت میں بگڑ گئے تھے اور یہ سلفی بن گئے تھے، لہٰذا ان کا عقیدہ چھوڑ دیا گیا، لیکن الحمدللہ آج تمام سلفی مدارس میں یہ بیسک بنیادی کتاب عقیدہ طحاویہ، اور اس پر امام علی العزی نے ایک بہت اچھی شرح، جو کہ ایک حنفی بہت پائے کے امام گزرے 8ویں صدی ہجری کے، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، کافی بڑی شرح کی ہے، اس شرح کی بنیاد پہ انشاءاللہ عزیز ہم نے عقیدے کا ایک درس تیار کیا ہے، پہلا انشاءاللہ اس کی کلاس 15 اپریل سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ مخصوص ایک طبقہ ہم نے طے کیا اس کے لیے، ان میں ہوں گی انشاءاللہ عزیز، اس کی کیا مسئلے آتے ہیں، کیا مسائل ہیں، ٹیچنگ میں کیا پرابلمس ہوتے ہیں، انشاءاللہ جب ایک بار حل ہو جائیں گے تو ہم اس کلاسز کو انشاءاللہ عزیز اپریل کے بعد مئی جون میں شاید لوگوں کے لیے بھی پھر شروع کریں، عقیدہ طحاویہ کے نام سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کی تیاری ہو چکی ہے، 15 اپریل سے ایک پہلی بیچ انشاءاللہ شروع بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ عام نہیں رکھا ہم نے، کچھ خواص خاص لوگوں کو جمع کیا اس میں، انہیں کو ہم بتائیں گے، اس کے بعد جو بھی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں انشاءاللہ پھر اس کو عوام کے لیے، جیسا علوم القرآن ہے، اسی طرح دعوت ٹریننگ پروگرام ہے، اسی طرح پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسپیچ پریکٹس ہے، اسی طرح اس کو بھی انشاءاللہ ہم عقیدے کے نام پر ایک کلاس انشاءاللہ، لیکن اس میں جو عقیدہ پڑھا جائیں گا ایک علم کے لیے آپ کو میں نے رکھ دیا، امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ انشاءاللہ یہ اس میں ہم رکھیں گے، بہت جلد انشاءاللہ اس کی ہم شروعات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں گا، اور آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ دعائیں کریں گے کہ ہم، چونکہ کیا ہوتا ہے کوئی چیز سلیبس ڈیولپ کرنا، کوئی چیز بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جب کہ یہ عوام میں جا رہا ہے تو ہر کسی کی سوچ اور اس کے سوالات کے مطابق اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ کیسے کیسے سوال کریں گے، اور کلاسز میں تو کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ فلاں عقیدے کے لوگ آئے، یہ تو سب کے لیے ہر آدمی آ کر فائدہ اٹھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہر کسی کو ان کے جوابات دینا، ان کی مشکلیں، ان کی مشاکل، پھر صرف عقیدہ نہیں پڑھانا ہوتا ہے بلکہ کیا رائج ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے پہلے، کہ کیا چل رہا ہے، پھر اس کے رد میں اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ یہ کہاں توڑ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے، تو ایک تھوڑا سا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے کلاسز لینے سے ڈیولپ ہوتا ہے، آدمی ایک سے دوسری بار، دوسرے تیسری بار، اس سے انسان کو پریکٹس بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں نئے نئے تجربات کی بنیاد پر ڈیولپمنٹس آتے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اس اپریل میں پہلی بیچ ہوں گی، اور آنے والے مئی سے یہ بیچز جو ہے ریگولر انشاءاللہ عزیز عوام کے لیے کھول دی جائیں گی، اور یہ ایک بہت انشاءاللہ عزیز بنیادی اور بیسک کام ہوگا، اس لیے کہ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات میرے سامنے ایک بار کہی تھی کہ اگر کسی بریلوی سے پوچھو اس کا عقیدہ کیا، وہ فرفر بول دیتا، اولیا فلاں رہتے ہیں، اولیا دے سکتے ہیں، ان سے بچے مانگ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ فلاں اس پہ پورا اس کا عقیدہ اس کو معلوم ہے، یہ فلاں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، غوثی رہتا، عبدال یہ رہتا، کتب یہ کر سکتا، سب ان کو پتا ہے، امام فلاں ہے، یہ ہے کیا بات ہے، جو کتاب و سنت کے ماننے والے ان کو اگر پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، دیکھو پریشانی شروع ہو گئی، کیوں تو کوئی ترتیب میں ہم کو یاد نہیں نا، کیسا سمجھا اس کا ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم تم سے کہاں فرق کرتے ہیں عقیدے میں، تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کو کیا کرتے ہیں، عموماً ہم اس کا رد دیتے ہیں وہ کہاں غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے صحیح کیا ہے، جیسا یہ ایک آدمی کسی خبر پہ جھک رہا تھا، ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہیں اس کو ہم پڑھ کر نہیں بتا سکتے کہ صحیح کیا ہے اس کے بالمقابل کہ یہ فلاں، تو وہ ماشاءاللہ وہ عقیدہ طحاوی میں بڑے اچھے انداز سے امام طحاوی نے سوال کے شکل میں ہی پورا عقیدہ دیا، اور ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، مطلب ہم سے مراد سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں، انشاءاللہ اس کو اسی ترتیب میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس کو سیکھ کر اسی انداز میں لوگوں کو اگر کوئی پوچھ رہا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو ہم اللہ کے تعلق سے اس کے رسول, اس کے فرشتے, اس کی کتاب, تقدیر, آخرت پر, اللہ کے ولیوں پر, صحابہ پر, تابعین, تابع, سب ہم ایسا فر 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 سنا سکیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ عقیدہ, یہ عقیدہ, یہ عقیدہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تیاری ہے. آپ دعا کیجئے کہ ہم جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے اچھے انداز سے اس کو لوگوں تک پیش کر سکیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, کیا کوئی مسلمان لڑکی اپنے محرم کے ذریعے کسی شادی شدہ مسلمان لڑکے کو نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے؟ ایسی لڑکی کے لیے لڑکے گھر کے لوگوں کا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے, کیا اس لڑکی کی دینداری دیکھ کر اسے آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے, یا اس لڑکی پر یہ الزام لگانا چاہیے کہ اس نے لڑکے کے گھر توڑنے کی کوشش کی ہے یا بہکایا ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی مسلمان لڑکی اپنے محرم کے ذریعے کسی شادی شدہ مسلمان لڑکے کو نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی انسان جو ولی ہو, وہ ولی جو ہے کسی بھی دوسرے انسان کو جو اس کے نکاح میں یا جس کو نکاح میں دیا جا سکتا ہے, جس کو لیا جا سکتا, اس کو پیغام بھیج سکتا ہے. مثلا ایک لڑکی کا والد ہے جو اس کا ولی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ فلاں لڑکا اچھا ہے, وہ اپنی لڑکی کی اجازت یا نہ بھی ہو, ظاہر سی بات ہے لڑکی ماتحت ولی راضی ہوں گا تب ہوں گا, جا کر اس لڑکے کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہے کہ میرے گھر ایک لڑکی, آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں فلاں فلاں, اور میں چاہتا ہوں آپ کے بچے سے اس کا رشتہ ہو, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, عموماً صحابہ کے دور میں یا رسول اسلم کے بعد کے دور میں دونوں ہوتا تھا, لڑکی کی طرف سے بھی رشتے جاتے ہیں, لڑکوں کی طرف سے بھی. آج ایک ہی طرفہ ہوتا ہے, لڑکی کی طرف سے رشتہ نہیں آتا, صرف لڑکوں کا جاتا ہے نا. بہرحال ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ولی اگر یہ سمجھتا ہے اور اس دینداری کی بنیاد پر لڑکے کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بچی ہے, اس کو میں نے دینی تربیت دی ہے اور فلاں, یہ درست. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا جو شادی شدہ ہو لیکن چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ایک سے زیادہ نکاح کی, تو وہ ولی اس کو اپروچ کرتا ہے, جاتا اور کہتا ہے کہ آپ دیندار, میں دیکھتا ہوں کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو میری لڑکی سے بھی نکاح کر لیں تاکہ میں دیندار لڑکا ڈھونڈاؤں. یہ بھی کوئی غلط بات نہیں, شریعت نے اس میں کوئی قباحت اور حرام بات نہیں, لیکن بہرحال یہ درست نہیں ہوں گا کہ لڑکی اپنے طرف سے ولی کو تنگ کر کے پہلے منا لے کہ تم یہیں جانا اور فلائش کرنا, پھر بیچارہ ولی ناراض پریشان حال ہو کے اس کے پاس جائے, پھر اس کے پاس وہ رشتہ رکھے, یہ درست نہیں ہوگا. شکل دیکھ رہے ہیں نا سمجھے. ایک یہ کہ لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا, لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا, اب اتنا تنگ کر رہے ہیں اپنے والدین کو کہ وہ مجبوراً شادی کر رہے ہیں, یہ ایک الگ شکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ دونوں راضی ہے ولی اور اس کے بعد وہ آپس میں مل کر بات کرتے ہیں, پھر لڑکے لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا, ایجاب و قبول بھی ہوا اور پھر نکاح ہوا. تو یہ نہیں کہ میں پسند کر لوں کوئی چیز کو, پھر اس کو ٹارگیٹ بنا لوں کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے اور اس کے لیے سب کو منواؤں, اور پھر مجبوراً ولی بھی راضی اور مجبوراً یہ بھی راضی, مجبوراً وہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور سماج میں اتنی سمجھ ہے, وسعت ہے, لوگ سمجھ رہے اس بات کو, تو بھیجنے میں تو کوئی حرج نہیں. قبول کرنا نہیں کرنا, الزام کیا لگیں گے اور کیا نہیں لگیں گے, یہ بہرحال ذاتی مسائل ہے, یہ چلتے رہیں گے اور ہوتا رہیں گا. لیکن بہرحال یہ بھیجنے کی حد تک یا اس کا ولی اگر ایسا کرے, شریعت ان کو قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے. آگے انہوں نے سوال کیا, کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مذاق کرنا جائز ہے, وہ بھی اس طرح سے کہ اسے ڈرایا اور دھمکایا جائے کہ اگر ہم چاہے تو تم کو گھر پر بلا کے بھی بے عزت کر سکتے ہیں, جبکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ عزت تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. مذاق کر کے کسی کی دل آزاری کرنا کیا درست ہوگا؟ تو دیکھیے, کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی دوسرے شخص کو مذاق کر کے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے, بغیر مذاق کی بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے, اور مذاق میں تکلیف پہنچانا تو ڈبل گناہ ہوگا, اس لیے کہ ویسے ہی تکلیف حرام ہے. مذاق میں انسان دوسرے کو حقیر, کمتر, نیچا سمجھتا ہے. مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جو آپ جس کو آپ سے, ایک کوئی مالدار آدمی کا مذاق اڑانے کی ہمت کریں گے؟ کوئی غریب آدمی اپنے ذات طاقتور کا مذاق اڑانے کی ہمت کرتے آپ کبھی؟ نہیں. تو مذاق اسی کا کرتے ہیں جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں. تو ایک تو تکلیف ایزا, اس پر حقیر سمجھنا, تو ظاہر سی بات ہے یہ سخت جرم ہے. ہمیں چاہیے کہ مذاق سے ہم بچے. یاد رکھیں, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, اگر ہم نے مذاق چھوڑ دیا نا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج مذاق میں ہی پریشان ہیں, بلکہ امت مسلمہ کی زندگی ہی مذاق بن گئی ہے. مذاق اتنا کرتے ہیں کہ مذاق میں زندگی جی رہے ہیں پوری, ہے نا, کوئی چیز میں سیریسنیس نہیں, ہر چیز مذاق. تو کوشش کیجیے کہ مذاق جو ہے, ہاں, شرعی جو مذاق ہوتا ہے, ایک دوسرے کی جو دل جوئی کے لیے ہوتا ہے, دل آزاری, دل برا کرنے, تکلیف دینے نہیں, دل جوئی کے لیے ہوتا ہے, ایسا مذاق تو شریعت نے ابھارا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بچہ تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ تھے, ان کو خوش کرنے ان کے پاس جا کر مذاق کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سن جاتے, اس بچے کے ساتھ کھیلتے, وہ آپ کے ساتھ کھیلتا اور وہ ہنستا تو آپ خوش ہوتے. ایک مرتبہ آپ اس کے پاس آئے تو دیکھا بڑا مایوس اور ناراض ہو کر بیٹھا. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج, آپ ناراض ہیں, یہ ناراض ہے, اس نے جواب نہیں دیا بچے نے, تو بتایا گیا اللہ کے رسول اس کی ایک چڑیا تھی چھوٹی سی, وہ مر گئی کل, تو ذرا اس کو تو آپ نے فرمایا کہ آج تو یہ غم سے ہے, میں کل لا کے اس سے مذاق کروں گا. تو آپ سے مذاق کرتے تھے لیکن وہ بچہ خوش ہوتا تھا. تو مذاق وہ ہے جس سے لوگ خوش ہو, پسند کرے, ارے بھائی وہ شخص آ گیا بہت اچھا لگے گا, اس لیے کہ بہت دل خوش کر دیتا ہے, مذاق کرتا ہے. لیکن آج ہمارا مذاق ہے کہ کوئی مذاق اڑانے والا آئے تو بولتے رہیے عزت اتاریں گے, بھاگو, اس نے آ رہا محفل ختم کر دو, مجلس برخاست, تم ادھر چل جاؤ, تم ادھر دیکھو, تم ادھر منہ پھیر لو, میں ادھر چل جا رہا ہے نا, ہوتا ہے نا. تو یہ نہیں, بلکہ وہ ایسا مذاق جس سے دل خوش ہو. جیسے کہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب صحابہ جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ تربوز کھا لیتے تو ایک دوسرے کو مذاق میں چھلکے گردن پر مارتے, پھینک کے مارتے, لیکن ان کے لیے مذاق تھا, اس میں کوئی وہ برا نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی آپ کی تربوز کے چھلکوں سے برا مانے تو آپ مار نہیں سکتے, نہیں صحابہ مارتے تھے, میں بھی دیکھو ماروں گا وہ تربوز کے چھلکے, نہیں اس کو برا لگ رہا ختم. لیکن صحابہ کے نزدیک آپس میں تربوز کے چھلکے مارنا کوئی برائی نہیں تھی, اور وہ اس کو دل بہلائی کا, دل جوئی کا ایک موقع سمجھتے تھے, کرتے تھے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھانے کچھ بنانے رکھتا اور چلا جاتا, دوسرا آ کر لوگوں کو کھلا دیتا, بانٹ دیتا. جب وہ پہلا آتا کہتا کھانا کہاں ہے, تو وہ کہتا میں نے بانٹ دیا, وہ کہتا چلو اللہ رحم کر, اچھا کیا تم نے, تو اچھے مطلب مستحقین کو کھلا دیا, مجھے کیا, میرے پاس تو تھا ہی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے مذاق, سماج, سوسائٹی, ماحول, معاشرہ, عمر, مرد, عورت, بوڑھا اور بچے کے اعتبار سے بدلتا جاتا ہے. کوئی چیز میرے لیے مذاق ہے تو آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو یہ میں اپنے سرکل میں کروں گا وہ مذاق. مثال کے طور پر ایک گروپ ہے جو سمجھدار ہے, علم رکھتا ہے, دینی شعور ہے, شرعی اعتبار سے کوئی مذاق کرے دوسرے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, تو یہ ان کا آپسی ہے, عوام میں یہ مذاق نہیں ہو سکتا, عوام اس کو غلط سمجھ رہے ہو تو ایسا کر رہے تھے فلاں کے سمجھ. تو یہاں صحابہ کا ایک دوسرے کو چھلکے مارنا آپس میں ان کے لیے دل جوئی تھا. تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھلکے مارنا لڑائی کا جھگڑا بنے, تو آپ وہ مت کیجیے. کچھ اور ہو سکتا ہے مذاق آپ کے لیے, ہے نا, کسی کو تھوڑا سا پانی ڈال دینا, چھڑک دینا, یہ مذاق ہو سکتا ہے. کوئی کچھ کھا رہا ہے تو آپ جلدی سے اٹھا کھا لا, ہو سکتا ہے مذاق ہو, لیکن اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر نہیں ہے مذاق. تو صحابہ اس پر خوش ہوتے کہ دوسرا ان کو چھلکے مار دیتا کھا کر, یا ان کا کھانا کسی کو کھلا دیتا, تو ان کو کوئی برائی نہیں لگتی اس کے اندر. تو مذاق دیکھیے سماج سوسائٹی سے بدلتا ہے. تو آپ بھی ایسی کوئی چیز دل سے جس سے دل جوئی ہو, لوگ خوش ہو, کر سکتے ہیں. دل ناراض ہو, دل ٹوٹے, لوگ بد دعائیں دے یا آپ کو برا سمجھے, یہ درست نہیں. تو اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو مذاق کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, اگر وہ برا مانتا ہے تو. لیکن اگر برا نہیں مانتے ہیں تب بھی شریعت نے کوئی لمٹ دی ہے, ورنہ برا نہیں ماننے کی بھی حدیں لوگ پار کر دینا. ورنہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا, دوسرے شخص سے ملا, اور آتے ہی تیری تو فلاں, تیری تو فلاں, تیری تو فلاں, گالیاں. اب بازو جو بیٹھا ہو تو یار یہ کیا ہے, پھر دونوں گلے مل رہے, کیا وہ جگری دوست ہے, جگری, اتنے جگری دوست ہے, ماں بہن کچھ نہیں گن چھوڑ رہے, سب گن ڈال رہے. نہیں نہیں, ہم لوگوں کو برا نہیں لگتا, انہیں تو دن میں سے اگر 25 ماں پہ گالی نہیں ہے تو میرے کو تو کھانا عزم نہیں ہوتا, انہیں جب تک 100 بار میرے کو فلاں گالی نہیں تو ہوتا ہے نا. یہ نہیں, یہ مذاق نہیں چلے. اب کیا ہو گیا, آپ نے مذاق کی شرعی حدوں کو آپ نے توڑ کر اپنے لیے شیطانی مذاق کو اپنے نفس پر جائز قرار دے دیا, سمجھ رہے بات کو. یہ نہیں. تو جہاں مذاق وہ ہو سکتا ہے جو لوگ قبول کرے, تو قبولیت کی بھی ایک حد ہوں گی شرعی اعتبار سے, ہو جس میں جسمانی نقصان نہ ہو, جس میں مالی نقصان نہ ہو, جس میں لوگوں کے دل نہ ٹوٹے, نفسیات کو تکلیف نہ ہو, صرف جسمانی نہیں نفسیاتی طور سے بھی تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جو شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو اپیل نہ کرے یا اس کو وہ نہ کرے, ایسے گالی دینا حرام ہے, تو یہ مذاق ہو ہی نہیں سکتا, چاہے آپ کوئی برا نہیں مان رہا گالی دینے سے, لیکن یہ مذاق نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دل جوئی کے لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ مذاق ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. آ رہا اس کا مسئلہ کہ اگر وہ کسی کو ڈرا رہے, دھمکا رہے یا اس طرح کی کام کر رہے, بے عزتی کر رہے, تو یہ بری بات ہے. اور یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم لوگوں کی عزت کریں, ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں تکلیف نہ دے تو ہم لوگوں کو تکلیف نہ, ہم چاہتے ہیں ہم لوگ ہم سے جھوٹ نہ بولے ہم لوگوں کو جھوٹ نہ بولے, ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں دھوکہ نہ دیں ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. تو جو دوسرے کا مذاق اڑائیں گا اللہ اس کو مذاق بناتا دنیا کے اندر. یاد رکھیے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں, کسی کے بچے کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا بچہ اس کو تکلیف دے رہا, کسی کی بچی کا مذاق اڑا اس کی بچی خود جو ہے فلاں مسئلہ کی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے ایسا ہوتا ہے, چراغ تلے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو احتیاط کیجئے, اور مذاق بہت بری چیز ہے, اس لیے کہ مذاق میں انسان دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے, اور مومن اگر کسی مومن کو چھوٹا سمجھے تو اس سے بڑی برائی تو نہیں ہے, اس لیے کہ اب وہ ہے نا اس نے تکبر کی طرف چلا گیا, تکبر ہے کسی کو چھوٹا سمجھے. تو احتیاط کیجئے, مذاق کو شرعی دائروں میں رکھیے, زیادہ فائدہ مند. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی قرآن خوانی یا آیت کریمہ وغیرہ کی مجالس میں بلواتے ہیں تو اس میں جانا چاہیے یا اور کوئی دوسرا حل ہے؟ دیکھیے ان مجالس میں چاہے قرآن خوانی ہوں, آیت کریمہ کی مجلس ہوں, گو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, گو آیت کریمہ کی مجلس میں ایک قرآن کی مخصوص آیت پڑھی جاتی ہے, لیکن قرآن کا اس طرح سے قرآن خوانی میں پڑھا جانا اور آیت کریمہ وہ جو آیت ہے اس کا مخصوص اس طرح سے پڑھا جانا اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا گو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہو یہ غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. اس کا طریقہ جو ہے جو منتخب کیا گیا جو تعداد گنی گئی جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. لہٰذا اس قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا, اس قرآن پڑھنے کا بھی گناہ ملنے والا یاد رکھ لیجیے. قرآن تو پڑھ رہے نا, قرآن تو پڑھ رہے لیکن طریقہ وہ نہیں جو اللہ کی کتاب نے خود اس کے نبی نے یا اس کے صحابہ نے کیا ہو, تو لہٰذا یہ طریقہ اپنے طور سے ہے نا. مسجد قرآن خانی کیا کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ پارا سب کے پاس دیتے ہیں یا گھر میں بیچتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, پڑھنے کے بعد کچھ میٹھا بنایا جاتا ہے, اس کے لیے خاص دعا ہوتی ہے, سب میں بانٹا جاتا ہے, اور یہ قرآن پھر لے کر کسی کو ایسال پارسل کر دیا جاتا ہے, ان کے لیے وہ, ان کے لیے وہ, ان کے لیے. درست نہیں رہا آیت کریمہ تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں 125,000, 144,000, 140,000 بار, کچھ بیجے ہوتی ہے, کچھ منکے ہوتے ہیں, موتی دھاگے ہوتے ہیں, اس پہ گنتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ایک مقصد کے تحت پڑھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے, پھر اس کو ایسال بھی کرتے کبھی میت کو اور کبھی اپنے لیے ایسال کر دیتے اور کبھی کیا. یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے یاد رکھے, یہ سب خرافات بدعتیں, اس سے اجتناب کریں. اگر ایسی دعوت آئے تو آپ کہہ دیں ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے, تو لہٰذا ہم کو نہ بلائیں. اس کے علاوہ کچھ رہا تو انشاءاللہ آپ ضرور بلائیے, ہم آئیں گے بولنا. لیکن یہ اجتماع تو پھر وہ خود برے اچھائی سے بولی تو پھر وہ خود سوچیں گے یار کیا اس میں مسئلہ ہے, اور ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے وہ اپنی اصلاح کر لے. اس بہانے اس نے ایک سوال کیا, اگر کسی عورت کو ہر وقت گھبراہٹ ہو اور سر میں درد ہو تو ڈاکٹر اسے ڈپریشن کہتے ہیں, آرام کرنے کی صلاح دیتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, کوئی بہتر صلاح دیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا. ان دعاؤں کو حسن المسلم ایک کتاب, میں بار بار نام لیتا ہوں اس کتاب کا, بہت پیاری کتاب ہے, تو وہ کتاب آپ ضرور لیں. اس کے اندر ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو گھبراہٹ, پریشانی, تنگ دستی, ذہنی بیماریاں یا ذہنی پریشانیاں جو ہوتی ہیں, جسمانی پریشانیاں یا مختلف قسم کے مصائب جو دنیا میں ہوتے ہیں, ان مصائب کے حل کے لیے جو کتاب و سنت سے صحیح روایتوں سے ثابت ہیں وہ جمع کی گئی ہیں, وہ آپ لے. اس کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں جو صبح اور شام جو شر کرنے والی چیزیں, جسمانی بیماریاں, روحانی جس کو بولے نفسیاتی بیماریوں سے شفا کے لیے, وہ آپ کرے. اور عام اعتبار سے اگر کہوں تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایسی دو دعائیں ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر دعا پناہ مانگنے کی کوئی نہیں, یاد رکھی پناہ مانگنے کی. تو آپ یہ دو دعائیں تو ضرور پڑھیں, چاہے آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو یا کوئی ذہنی بیماری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئی, ماں عائشہ فرماتی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ پڑھ کر دم کرتے, دم سمجھتے آپ, ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوکڑے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جسم مبارک پر ملتے. جب آپ اتنے بیمار ہوئی آپ کے مرض الموت کا موقع تھا تو آپ مجھے حکم دیتے, آپ کہتی میں پڑھ پڑھ کے دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی. تو یہ دیکھیے جسمانی آپ کو بخار تباہ شدید اور آپ کے کلیجے میں تکلیف تھی جو کہ اس یہودن نے زہر دیا تھا اس کا اثر تھا, تو آپ نے جسمانی بیماری کے لیے بھی پڑھاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آ جاتا تب بھی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جہاد پڑھتے اور خوب آندھی چلی, تیز ہوائیں چلی, تب بھی آپ نے سورہ فلق سورہ ناس, مطلب دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں, جادو کے علاج کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں, نظر بد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو اگر ایک ماسٹر چاہیے آپ کو اللہ کی پناہ کے لیے تو یہ دو تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مرض مخصوص ہے تو مخصوص دعائیں سنت سے ثابت ہیں. ان مخصوص دعاؤں کو لے کر جو اس کا طریقہ کار, کچھ دعائیں ایسے جو آپ سن تین بار صبح تین بار شام پڑھتے ہیں, کچھ ایسی 10 بار صبح 10 بار شام, کچھ ایسی 100 بار صبح 100 بار, آپ وہ دیکھیں اور اس کو پڑھیں. تو ڈپریشن یہ سب تو ظاہر سی بات ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں, اس کو اوور کم کرنے کے لیے جہاں آپ کتاب و سنت کا سہارا لیں وہیں دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو فریش کریں, اپنے آپ کو سوچ سے دور کریں, اپنے آپ کو ایسی سوچ سے دور رکھیں جو سوچ آپ کو ڈپریشن سمجھ لینا ایک ایسی حالت میں لے جاتی ہے جہاں انسان خود اپنے عقل میں نہیں رہتا, پھر ڈپریشن ہوگا تو پھر وہ کچھ سمجھ نہیں. کوشش کریں جس سے بلڈ پریشر بھی کبھی ہائی کبھی لو ہو جاتا ہے اور بہت سارے اعضاء پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا ایک تو ڈپریشن کا آپ علاج کروائیں, دوسرا جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو پڑھے, ان دعاؤں کو مانوں کے ساتھ پڑھے اور صحابہ کی زندگیوں کو بھی اپنے سامنے رکھے تو ڈپریشن نہیں آئے گا آپ کو. ڈپریشن بچوں کی وجہ سے آ رہا, ڈپریشن مال کی وجہ, ڈپریشن پیسہ کم ہونے سے آ رہا, ڈپریشن بچوں کی شادی نہیں ہوتا, ڈپریشن یہ سب وجوہات نہیں ہیں ڈپریشن کے لیے. صحابیات کی زندگیوں میں کیا تکلیفیں نہیں سہی انہوں نے, مالی اعتبار سے تو اتنے غریب تھے کسی کو انتہا نہیں, سماجی اعتبار سے کوئی عزت ہی نہیں تھی. صحابہ ہمارے نزدیک عزت ہے, اللہ کے نزدیک محبوب ہے, لیکن دنیا کے نزدیک تو غریب طبقہ ہے صحابہ. صحابہ کی جنگی مورکات دیکھے, جب بادشاہوں کے پاس گئے تو بادشاہوں نے سمجھا شاید یہ غریب غربت کی وجہ سے نکل کے عرب سے, تو کسی نے کہا ہم ہر خسرو کے, جب صحابہ کا ایک گروہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے فارس سے لڑنے گیا تو خسرو نے بلایا, یزدگرد جو ہے دوسرا ثانی جو بادشاہ تھا جن کو خسرو کہا جاتا, اس نے بلا کر کہا تمہارا بھکمری اور شاید کھانے کی کمی سے باہر نکلے ہو, میں ہر فوجی کے بدلے 2 دینار دوں گا, واپس چل جاؤ اور تم کو الگ سے دوں گا اسپیشل تم آئے ہو, اور جا کر بات کرو تو میڈیٹر بن جاؤ میرے بیچ میں, تو ان کو لگا یہ غریب لوگ ہیں, تو دنیا میں اعتبار سے تو غریب ہے, کوئی ویلیو دکھ رہی ہے؟ آج کل بھی دیکھیے غریب کی کیا ہے حیثیت ہوتی ہے, آج بھی دنیا کے اندر چاہے وہ تقوی والا جو بھی ہو, ہمارے پاس تقوی کہاں میں آ رہے ہیں, ہمارے پاس مالداری میں آ رہے ہیں, خوبصورتی میں آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا معیار ہمارے پاس ہے, ہے نا؟ تو صحابہ تو اس اعتبار سے بھی دنیا کے سامنے بڑے کمزور تھے, لیکن سائیکولوجیکلی صحابہ بڑے فٹ تھے, جب انہوں کسی نے ذلیل بھی کیا تو خوش ہوتے تھے وہ. جیسا کہ ایک بار جب صحابہ جو ہے ان کی ایک جماعت جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جو ہے مصر گئی, تو آپ نے ایک صحابی رسول کو وہاں بھیجا, اور غالباً خاخہ بن عمرو رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے, جب ان کو بھیجا تو یہ حبشی تھے, بہت ہی کالے تھے, تو جب اس نے دیکھا ان کو تو کہا اس کی صورت میرے سے پلٹا کے رکھو, اس کو دیکھ کر میرے کو گھن آ رہی, ڈر لگ رہا میرے کو. اس نے کیا کہا کہ اتنا کالا آدمی ہے, اس کو بھیج دیا میرے پاس, اور خوب لمبے تھے, 6 فٹ یا اس سے زیادہ ہائٹ تھی, تو کہا اس کا منہ ادھر پھیر دو, اس لیے کہ اس کو دیکھ کے میرے کو ڈر لگ رہا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار دیکھو میں اتنا کالا ہوں تو انہوں نے ایسا کر دیا, انہوں نے کہا کہ اگر تجھے میرے جیسے ایک کو دیکھ کر ہو رہا تو میرے ساتھ ایسے 1000 ہے, اس کو دیکھ کر تو تیری فوج ویسی آ جائیں گی. میں تو 1000 کے ساتھ آیا, ان کی فوج میں 1000 لوگ تھے, جب وہ آئے ادھر سے نکل کر 1000, تو کہا اگر تجھے مجھے ایک کو دیکھ کر اتنی پریشانی, تو ڈر رہا ہے, منہ پھیر لے رہا, بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, تو میری فوج میں ایسے 1000 ہے, ان کو دیکھ کے تو تم یوں ہی ہار جائیں گے. ان کو اس بات کو انہوں نے مثبت لیا, ڈپریشن میں نہیں آ گئے ہو یار میں کالا ہے کیا فائدہ, اس نے اتنا بول دیا بادشاہ کے سامنے کھڑا نہیں, یہ سب صحابہ میں نہیں تھی یہ سب چیزیں. تو آپ سب سے پہلے دنیا کے ایسے نقص جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو آپ ڈپریشن کی وجہ بناتے ہیں, مال کی کمی, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, بچے اتنے خوبصورت نہیں جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ایسے بھی لوگ ڈپریشن میں آتے تو بچہ کالا پیدا ہوگا میں ڈپریشن میں آ گیا. ہاں ایک خاتون کو میں دیکھا, اللہ اس پر رحم کرے, اس نے اپنے بچوں کو 1 مہینہ گود میں نہیں لیا تھا, اس لیے کہ اس کے کلر کم تھا, اس سے باپ بھی گورا تھا ماں بھی گوری تھی لیکن بچہ کم تھا. تو میں نے کہا پھر دادا نے چن کے شادی کرنا تھا, دادا تو کالے تھے, اثر تو خاندان میں آئیں گا, 10 نسل بعد آئیں گا, لیکن آئیں گا, کیوں نہیں آ سکتا, آئیں گا, سمجھ رہے بات. تو آپ پہلے ہی پھر ایسا چننا تھا کہ پورے نسلوں میں گورے لانا تھا, یہاں سے یہاں تک آدم سے لے کر اب تک, ٹھیک ہے. تو جو اختیاری چیز نہیں ہوتی اس پہ رویا نہیں جاتا ہے, وہ ڈپریشن. بچہ کالا ہے محفل میں جا رہا ہے تو بازو رکھ دیتے اس کو, نہیں بولے بہت کالا ہے. ایسا میں نے واقعہ بالکل سنا ہے, مجھے بتایا گیا واقعہ, اور حقیقی واقعہ آئی. تو یہ سب نہیں ہوتا, یاد رکھیے, ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتا. آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ گورے بھی ہوتے اور لوگ کالے بھی ہوتے, یہ اللہ کی ایک نشانی کہ ماں باپ گورے لیکن بچہ کالا, اس سے ہوتا ماں باپ کبھی کالے ہوتے بچے گورے ہو جاتے, کیا کریں گے اس کے لیے. تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے ہوتا, ہم اور آپ نہیں چنتے, کلر مکسنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی کہ زیادہ ہو گیا یہ ہوگا تو بچہ کالا ہو گیا کم ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک. تو کسی کو ڈپریشن مال کی وجہ سے آ گیا کہ ہم بہت غریب ہیں بازو والا, ارے آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, یہ سب پیمانے نہیں ہیں, یہ سب اصول نہیں ہیں, نہ زندگی میں اس سے عزت ملتی نہ آخرت میں عزت ملتی ہے, تو کیوں آپ ڈپریشن میں جاتے. کچھ لوگ ہیں بچیوں کی شادی نہیں ڈپریشن, کیا بچیوں کی شادی نہ ڈپریشن کی چیزیں, یہ ڈپریشن نہیں ہے. آپ کا ڈپریشن تو آپ کو جو سوچ سکتے وہ سوچ سے بھی روک دے رہا نا, اس لیے کہ ہمیشہ ڈپریس بیمار رہے تو اب کیا بچی کی شادی, وہ آپ کا پورا پیسہ تھا آپ کے اس پہ کھپ جا رہا, آپ کے بلڈ پریشر پہ لگ جا رہا. ارے ڈپریشن سے نکلنے کا موقع ہے تو مستعد ہونے کا, سمجھ رہے با. کوئی اگر نقصان ہو جائے تو رونے سے بدلے میں سمجھتا ہوں عقل مند انسان وہاں مضبوط ہو جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا, رو رو کر دوسرا نقصان نہیں کرنا اپنے کو, اگلے نقصان سے بچانا ہے نا, تو وہ سوچنا چھوڑ کے آپ ڈپریشن. تو آج کی جدید دنیا کے اندر ڈپریشن ایک عام بیماری ہو چکی ہے, نکلیے اس سے تھوڑا باہر, اور کم از کم دنیاوی لحاظ سے ڈپریشن میں مت جائیے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری نمازیں نہیں ہوتی اور میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, تو یہ کچھ لگ رہا ہے کہ اس ڈپریشن کا بھی اجر پائیں گا کہ اللہ کے نزدیک ملال کر رہا تھا اپنے نفس پر کہ میں نمازیں نہیں پڑھی, لیکن آپ خاموخواہ کے ایسی جگہوں پہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں جہاں وجہ ہی نہیں ہے, اولاد کی شادی نہ ہونا, بچوں کا کالا رنگ ہو جانا, یا پھر بچوں کا اچھا نہیں پڑھنا, یہ ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کماتے کچھ لوگ نہیں کماتے, سمپل رہتا ہے یہ فیکٹ, کو سمجھ جائیے تھوڑا سا. کچھ لوگ گورے ہوتے کچھ لوگ کالے ہوتے, کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرق ہے کچھ بھی نہیں, ٹھیک. کچھ لوگ فلاں جگہ رہتے کچھ لوگ فلاں رہتے ہیں, تو یاد رکھیے یہ سب دنیا میں اللہ کی تقسیم کردہ نعمتیں ہیں, تو کم از کم آپ اس کے وجہ سے ڈپریشن میں مت جائیے. رہا اس کے علاوہ حقیقتاً کوئی بیماری ہے جو بغیر سوچ سے جینیٹیکل آ رہی ہے, تو اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے, صحابہ کی زندگیاں پڑھے, تو انشاءاللہ ڈپریشن سے ہم نکلیں گے. بہت سی بار ہوتا ہے, ایک بار ایک صحابہ بولے میں بڑا بیمار ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑا دنگ دست ہوں, میں بڑا بدحال ہوں, میں بڑا یہ ہوں, میں بڑا وہ ہوں, پوری زندگی ان کی سمجھو اس میں تھی, اور میں بڑا ڈپریس ہوں. میں نے کہا اچھا آپ کیا مسئلہ ہے, میں یہ بیمار ہے میرا, وہ فلاں ہے, میں ایسا ہو گیا, میرا گردے کو یہ ہو گیا تھا, میرے ہارٹ کو ہوگا, میرا فلاں ہی ہوگا. میں نے کہا پھر بھی آپ چل رہے, پھر بھی آپ یہاں تک آئے, اتنا سب فیلئر کے بعد بھی آپ چل رہے پھر رہے یہاں تک آئے. تو کہاں, تو میں نے کہا ہمارے ایک دوست تھے, ان کو ذرا گھاٹی لے جا کے تھوڑا لالو, ایک راؤنڈ دے کے لالو تھوڑا سا, ان کو ڈپریشن آ رہا کہ ان کو اتنا سب ہے لیکن پھر بھی چل رہے, اس نعمت پہ شکر نہیں کر رہے کہ اتنے کے باوجود میں چل رہا ہوں. کوئی کہا میری گاڑی کو ٹائر نہیں ہے, ہیڈ لائٹ نہیں ہے, پھر بھی گاڑی چل رہی, تو میں لوگوں بڑی نعمت ہے چل رہی پھر بھی گاڑی. میں نے کہا انہیں وہاں لے جاؤ جن کی گاڑیاں بند ہو گئی. اب جب وہاں گیا ہاسپٹل تو فلاں کا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا, فلاں کا وہی فیلئر ہے تو وہ چل نہیں سکتا, فلاں کو ایسا ہوا تو وہ کوما میں پڑا ہوا ہے. تو بولے ماشاء اللہ میں تو بہت اچھا. میں نے ہاں جو بھی حالت ہے اس میں آپ شکر ادا کیجیے دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کا اچھا یہ فلاں میرے ایک ہاتھ کو مسئلہ ہوگا تو آپ دوسرے کو دیکھیے اس کے دونوں ہاتھ میں مسئلہ ہے, الحمد للہ آپ نے دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ اچھا ہے, ایک ہاتھ تو یوزفل ہے نا, ایک ہاتھ خراب ہے خالی آپ کا. یا کسی کو ایک پیر کو کچھ مسئلہ ہے, کسی کو بی پی کا فلاں ہے, تو آپ یہ دیکھیے دوسرے شوگر میں ملوث ہے, وہ یہ نہیں کھا سکتا وہ نہیں, اس کو فلاں ہے, الحمد للہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ جب ایک فطرت تب آئیں گی جب صحابہ کی زندگی ہم پڑھیں گے. صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے نہیں آتے, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ سب ڈپریشنس اور فلاں فلاں, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں نفسیات سے جڑی ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے کہ مجھے بہت ملا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب بیماریاں, جسمانی بیماریاں, مالی کمی, اولاد کی کمی, اولاد کی زیادتی, غریبی کا ہونا, اولاد کا نہ پڑنا, مصیبتوں کا آنا, پریشانیوں کا آنا, اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر میرے پہ 10 بیماریاں ہیں تو میرا پڑوسی 20 بیماریوں میں ملوث ہے, الحمدللہ اللہ نے 10 سے بچایا, صرف 10 ہے, شکر ادا کریں گا. ورنہ میرے میں کیا ہے بھائی خصوصیات, میں تو بیمار ہوں, میں تو فلاں ہوں, نہیں کریں گا. اپنے سے کمتر کو دیکھیے تو آپ کو پھر خوشی ہوں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. یاد رکھیے تو ہر حالت میں آپ اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر ایک ہاتھ کو کچھ ہوا ہے دوسرا اچھا الحمدللہ, ایک پیر کو کچھ ہوا دوسرا اچھا الحمدللہ, صرف اگر ڈائبٹیز ہوئی ہے تو میں آج بلڈ پریشر کا شکار ہوں الحمدللہ, صرف فلاں مرض ہوا تو یہ نہیں ہوا الحمدللہ, اور اس کے علاج کے لیے کوشش کرو. ورنہ میرے کو یہ ہو گیا میں نہیں چل سکتا, وہ ہو گیا میں وہ نہیں کر سکتا, یہ سوچنے سے جتنی اچھی زندگی آپ آگے گزار سکتے ہیں وہ بھی آپ صرف اس ڈپریشن میں گزار دیں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا اور یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ. اور آج کی دنیا میں شیطان کا یہ نیا حربہ ہے, آپ کو بتا بتا کے اور بیمار کرتا ہوں. تو دین کے معاملے میں ہمیں احساس برتری ہونا چاہیے, دین کے معاملے میں, دنیا کے نہیں, دین کے معاملے میں, کہ میرا دین سب سے اچھا, میں سب سے اچھا. اور ان دیندار لوگوں کی زندگیاں دیکھیے انشاءاللہ عزیز, یہ سب ڈپریشن کے انشاءاللہ اکثر مسئلے انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی پڑھنے سے حل ہو جائیں گے. ایسے ایسے نمونے ملیں گے, ایسے ایسے حالات ملیں گے, ایسے ایسے نقصان ملیں گے, ایسے ایسے گھاٹے انہوں نے اٹھائے اور اس کے بعد بھی ایک اچھی زندگیاں گزاری. انہوں نے پریشان نہیں تھے, اس سے رک نہیں گئے تھے وہ کہ اب یہ ہو گیا اب کیا کریں گے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا, جو کہ آپ کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ, ان دونوں کا نکاح جو ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے طے ہوا تھا, لیکن ابھی صرف نکاح ہوا تھا, ودائیگی نہیں ہوئی تھی. جب ابو لہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے دونوں کی طلاق بھیج دی. طلاق, ودائیگی سے پہلے طلاق, ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, دو بیٹیوں کا رشتہ طے اور طلاق. جب اس نے طلاق بھیج دیا تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اس نے ایسا کیا, آپ نے اپنا رشتہ بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جو ہے ان سے کر دیا, یہ ان کے ساتھ رہے. ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا, ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا. آپ جب ہجرت کر کے گئے, پہلی ہجرت آپ نے کی حبش, حبشہ گئے, اس کے بعد دوسری ہجرت جب آپ نے کی اور مدینہ گئے, تو جب مدینہ میں داخل ہو تو ایک کوا, بڑے کوے ہوتے ہیں, ایک کوا آیا اور یہاں چونچ مار دی اس بچے کے, عبداللہ کے یہاں جو اس نے چونچ مار دی اور اس سے ریبیز ہو گیا, انفیکشن ہو گیا. اس زمانے میں علاج نہیں تھے اتنے آسان, تو ظاہر سے انفیکشن ہو گیا اور وہ انفیکشن آنکھ بڑا اور پورے چہرے بڑھ گیا اور چہرے بڑھ گیا اور اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ نے کبھی لعنت ملامت نہیں کہی کہ اچھا تھا مدینہ آیا تو یہ مسئلہ ہو گیا, داخل ہی ہوئے تھے تو یہ حال ہوا اور کچھ دنوں میں ان کا لڑکے کا انتقال ہو گیا. ایک ہی لڑکا تھا, اس کے بعد آپ کی بیوی کا بھی جنگ بدر کے دن ہی شاید اس دن جو ہے رقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا, اور وہی وجہ تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہی تھے جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے. جب یہ گئے جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کون دیکھیں گا تیری بیوی اور میری بیٹی کو, تو کہا کوئی بھی نہیں ہوا اور مدینہ میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے, تو کہا تم چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ نہیں جا رہے تھے, کہا جاؤ. جب آپ تدفین کر کے آئے تو ایک خاصیت آیا اور کہا کہ ہم جیت گئے, 70 لوگ پکڑے گئے اور اتنے بڑے بڑے سردار جو قریش کے مارے گئے. اور جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر مالی غنیمت کا ایک حصہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا, اس لیے کہ آپ جنگ میں آئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک ڈیوٹی دے کر ان کو جنگ سے باہر کر دیا تھا. تو لیکن ڈپریشن میں نہیں گئے کہ میں میرا بچہ انتقال کر گیا, مدینہ آتے ہی ایک سال بھی نہیں ہوا تو میری بیوی بھی انتقال کر گئی اور میں جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا. اس وجہ سے جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے بڑا مقام ہے ان کا, یاد رکھی, اور خلفاء راشدین میں صرف یہ واحد تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے, تو بڑی خوف تھی ان کو کہ میں, لیکن یہ ڈپریس نہیں تھے, سمجھے, اگلا تھا ان کے لیے ٹارگیٹ, عہد میں شامل تھے آپ اور پوری اس کے بعد کی جنگوں میں ایک دم مستعد. تو بہرحال ڈپریشن میں مت جائیے, ڈپریشن میں جانے سے اگلی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ چیزیں کرنے والی بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو فٹ رکھیے اور جو ایسے واقعات ہوتے ہیں دنیا بیماریاں ہوتی پریشانیاں, اس کو بالکل ایسا سمجھیے اس کے بدلے ملتے ہیں, مومن کو بدلہ. اس لیے کہ آپ سن فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مصیبتیں جھیلتا ہے مومن مومن کا لفظ ہے, اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اس کے سر, سب مٹ جاتے ہیں اس کے, ایک مصیبت کے وجہ سے یہ گناہ معاف, وہ مصیبت کے وجہ سے وہ گناہ معاف, جب اللہ کے پاس جاتا ہے حاضر سب معاف. اب آپ اگر کوئی مصیبت پر ڈپریشن لے لیں گے تو گناہ کہاں معاف ہو رہے ہیں, آپ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے الحمدللہ, جو گیا وہ نقصان کو چھوڑ کر جو بچا اس کے فائدوں کو سوچیے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزریں گی, لیکن جو گیا اس کے نقصان میں رہیں گے تو زندگی بھر روتے. ایسے میں نے لڑکوں کو تو کم دیکھا, لڑکیوں کو دیکھا میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا. تو جو کرتے وہ بھی نہیں کر پاتے, اس لیے کہ میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا. کہیں بھی گئے محفل میں بیٹھے, وہ بچہ فلاں کرا, میرا نمبر بھی فلاں کورس میں لگا تھا, میں نہیں کر سکی, فلاں جگہ میرا فلاں ہو گیا. تو وہ جو کر رہی ہے وہ بھی برباد کر دیے, اس کے ماں باپ زندگی سے پریشان کی اس کا کیوں نمبر نہیں لگا, لگ جانا چاہیے تھا اللہ, میں جو چاہے خرچ کرتا تھا, اس لیے ڈپریشن, میرا فلاں اس میں نمبر نہیں لگا, میں اتنا اچھا پڑھتی تھی وہ اتنا. لڑکے بھی ہوتے لیکن لڑکے پھر بھی کہیں نہ کہیں جب دنیا میں آتے تو کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا, لڑکیاں نکلی گھر چلے گئی سیدھا, تو کوئی غم خار بھی نہیں ہے, کسی سے بات کرے زیادہ سہلیاں بھی ہوتی نہیں, پوری زندگی صرف اس ڈپریشن میں اگلی زندگی برباد کرتی ہے کہ وہ چیز نہیں ملی مجھے. ارے کیا ہے, کوئی تک ہے یہ, کوئی تک ہے یہ, کوئی زندگی جینے کا طریقہ ہے؟ صحابہ ایسی زندگی جیتے تھے, صحابیات نے اور جو لوگوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیا ایسے لوگ تھے, ایسے بڑے کارنامے ایسے لوگوں نے بھی انجام دیے جو مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے. ایسے بھی کئی واقعات آپ سن سکتے ہیں. وہ بےچارا بریل ہمارا جس نے نابینا کے لیے پڑھنے کی پوری اسکرپٹ بنائی, اندھا آدمی تھا, معلوم نا پورا اس کا واقعہ, جو لوگ بہت سی اس کی چیزیں, وہ اندھا آدمی تھا, اندھا تھا تو اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی, اس کو وہ تکلیف کا احساس ہوا کہ دوسرے اندھوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہوں گی, غیر مسلم ہی مرا بےچارا, تو اس نے ان اندھوں کو تکلیف نہ ہو بول کر ایک طریقہ ایجاد کیا کہ حرف جو ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ اگر پیپر کے اوپر کچھ ابھر کے آ جائے تو اس کو اندھے لوگ پڑھ سکتے ہیں, لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے نا, کہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اگر یہی حروف ابھرے ہوئے ہو تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے ایک لیپی نکالی نقطوں کی شکل میں, اے بی سی ڈی کے نقطے, تو فلاں نقطے اے ہوتا فلاں نقطے بی ہوتا, اور پوری اس نے ایک زبان بنائی جس سے ہو سکتا ہے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائے. لوگ پڑھتے نا اس کی کتاب, دیکھی ان کے نقطے رہتے اس کو پڑھتے رہتے, تو وہ احساس کمتری بھی نہیں تھا کہ میں اندھا ہوں تو اب کیا کروں, اندھا تو ہوں ٹھیک ہے آگے کیا کر سکتا ہوں, آگے یہ کر سکتا ہوں کہ انسان کے نفع. تو یہ سوچیے آپ اور ہم کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ملا یہ چلا گیا فلاں ہوا, یہی زندگی بھر ڈپریشن, اور اس سے اتنے نقصانات بھی ہوتے اسی کو انتہائی. آپ مذاق کا موضوع بن جاتے, کوئی آئے بولتے آپ انہیں آ کے وہی روئیں گی میرے کو وہ کورس ملتا تھا, آتے سن لو انہوں یہ بولیں گے آتے میرا رشتہ فلاں جگہ ہو رہا تھا مالدار گھر میں نہیں ہوا, اس لوگ رہتا ہی ہو میرا فلاں ہو رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا, میرے کو تو فلاں ملتی تھی, ہمارے دادا تو بہت امیر تھے, دادا تھے نا اپنے جیب میں کتنے ہیں اس پہ بات کرو, دادا کا قصہ چھوڑ دو, دادا کا قصہ یاد کریں گے زندگی بھر کچھ نہیں کریں گے, دادا امیر تھے ہوں گے نا, تم کیا ہے, تو جو میں ہوں وہ کروں, ہمارے خاندان میں سب نواب گزرے ہم غریب ہو گئے, تو اب تم کیا کر سکتے ہو غربت میں, وہ دیکھو وہ تھے نواب انہوں نے کر لیا ان کا کام, تم اپنا کام کر گزرو کہ تم غربت میں بتاؤ کہ نواب غربت میں بھی اچھے رہتے ہیں جہاں مالداری میں, نہیں فلاں آپ کہاں کر سکتے, اس سے منہ چھپا رہے اسے, یہ ڈپریشن انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا, اس کو چھوڑیے, اس سے ابھر یہ تو اتنی اچھی زندگی ہے, ہر انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ زندگی دی ہے, بس آگے کا دیکھیے تو انشاءاللہ جس فائدہ ہوگا, ورنہ پیچھے کا دیکھیں یہ دنیا ہی برباد کریں گے اور آخرت کے ثواب کہاں سے کریں گا, بیمار انسان صحت نعمت ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے. بس کسی نے ایک آخری سوال کیا تھا, چلا اور گود بھرائی کی رسم کرنا اور اس کا کھانا صحیح ہے یا غلط, کسی نے ایک اچھا سوال کیا, چلا اور گود بھرائی. دیکھیے اب سب سے پہلی چیز تو یہ, اب چونکہ سوال آ گیا تو جواب دینا ہی پڑے گا, چلا ہے کیا, اگر میں بیسک کوشچن کروں چلا ہے کیا, کیا ہے یہ, کیا ہے اس کی حقیقت, کیا ہے بتائیے نا مجھے کیا حقیقت ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا, صحابہ مناتے تھے, نہیں ہمارے مسلک میں ہمارے اماموں نے منایا, نہیں جو ہے فلاں, نہیں ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے مجھے بتائیے, کیا حقیقت ہے, یہ سب بے شرمی اور بے حیائی کی رسومات ہے, معلوم آپ کو, اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں. چلا در حقیقت یہ آدمی اعلان کرتا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں بولتا ہوں لوگوں کو بڑا سخت گزرتا ہے, یہ ولیمہ ثانی میرا ہو رہا, سمجھ رہے, اس لیے کہ اب میری بیوی پاک ہو گئی 40 دن ہو گئے, تب میں دنیا کو اعلان کر رہا ہوں کہ اب میرے لیے وہ حلال ہو گئی, اور اس کے علاوہ کیا حقیقت مجھے بتائی, کوئی ایک حقیقت بتائی نہیں, اس کے علاوہ نہیں فیض بھائی بہت غلط بولے آپ نے, اس کے علاوہ یہ ہے کچھ تو ایک ریزن دیجیے مجھے, ایک کوئی جینوئن ریزن دیجیے, ایسی ایسی بات میں سننے والا نہیں ہوں, کوئی وجہ نہیں آپ کا سوائے اس کے کہ یہ اعلان ہے کہ میری بیوی اب پاک ہوگی میرے لیے حلال ہوگی میں چلا بنا رہا ہوں, کیا فالتو کام ہے, ویسے کوئی نس تو ہو اس کے علاوہ, کوئی نس بتائیے مجھے 40 دن منانے کی, کوئی نس دیجیے اس کی, کچھ بھی نہیں. اور یہ نظر بھی جو ہے یہ بائبل کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق نہیں. بائبل کے مطابق ایک عورت کو جب اولاد ہوتی تو 40 دن ناپاک ہوتی, شریعت کے مطابق عورت کو جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی. نہیں, ہم تو سنت کے مطابق تو نہیں چلیں گے نا. 40 دن بولے ہوئے بڈھیوں نے ہمارے پرانے, تو ہم وہی کریں گے. میں بالکل معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن جن لوگوں نے شریعت کو بدلا وہ عزت کے لائق نہیں ہمارے نزدیک. اس لیے کہ ہم جس دین پر چلتے ہیں وہ بوڑھیوں کا دین ہوتا ہے. بوڑھیوں کا دین سمجھتے ہیں وہ عورتیں, کہ ہمارے اماں بولتے تھے یہ کرنا, تو یہ دین نہیں ہوتا. اماں نے جو بولے دین وہ ہے جو شریعت اور اس کے جو صحابہ نے کیا اور اس کے نبی نے کہا. نہیں, اماں بولتے تھے ایسا کہ 40 دن ناپاک, تو اماں کون ہوتا ہے؟ شریعت کیا بول رہی ہے؟ جس دن خون بن جائے اس دن ناپاک ہو گئی انسان, عورت غسل لے لے پاک ہو گئی. نہیں, 40 دن تو 40 دن بائبل کے مطابق ہوتا ہے. بائبل کے مطابق عورت 40 دن ناپاک ہوتی ہے اولاد کی پیدائش کے بعد. 40 دن برابر ہماری عورت ناپاک رہتی ہے نا, چاہے اس کو پاک ہونا بھی ہو تو نہیں ہوتی. نہیں, 40 دن اپنے کو بتایا ہوا ٹائم باندھا ہوا ہے, پھر 40 دن ایک پروگرام ہوتا ہے. تو میں وہی پوچھتا ہوں ہے کیا اس کے حقیقت, آج تک کسی نے جواب نہیں دیا سوائے اس کے جو مجھے سمجھ میں آیا بائبل کی باتیں پڑھنے سے یا کمپیریٹو سے. اور جو باتیں یہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک رسم ہے جس میں مرد اعلان کرتا ہے کہ اب میری بیوی پاک ہو چکی ہے, 40 دن میں گزار چکی ہے, یا اب جو ہے میں اس سے اب میرے لیے حلال ہو چکی ہے, اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لوگ جا کے خوشی خوشی کہہ رہے ہیں اس کی بیوی حلال ہوگی. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور مجھے بتائیے نا, کوئی اور ریزن دیجیے آپ. اگر آپ بولے کہ بولنا بے شرمی ہے تو آپ تو کر رہے ہیں, تو میں کیا کرنا بے شرمی نہیں ہے کوئی کام, بولنا نہیں آپ. اگر کوئی انسان چل رہا ہے اس کی پینٹ پھٹی ہے, اور اگر پینٹ پھٹی ہے تو اس کا جو ہے مثال کے طور پر اس کا سطر دکھ رہا ہے, تو اگر میں یہ بولوں آپ کا سطر دکھ رہا ہے یہ برا ہے, یا خالی دیکھ کے ہنستے رہنا اس کا سطر دکھ رہا ہے؟ اچھا ہے جو انسان بول دے رہا ہے آپ کو کہ بھائی آپ کا سطر کھلا ہے اس کو ڈھاکو, بڑی زیادہ اس کی خاموش بیٹھ کے آپ صرف مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. تو یہ اس کی حقیقت ہے کہ اگر کوئی نہ بولے تو بھائی ٹھیک ہے, بولنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے, یہ چھلا ہے. اب رہا گود بھرائی, تو یہ گود بھرائی کی رسم غیر مسلموں سے آئی. جہاں چھلے کی رسم عیسائیوں سے لی ہے, گود بھرائی کی رسم غیر مسلموں سے آئی. اس لیے کہ غیر مسلموں کے نزدیک بچے کا پیدائش اہم نہیں ہوتی ہے, اس کا وجود میں آنا اہم ہوتا ہے. قوموں میں اسلام میں تو پیدائش کا دن اصل ہے, وہی ڈیٹ لی جاتی ہے اور وہی ڈیٹ لکھی جاتی ہے. لیکن کچھ مذہب میں, جس میں ہندو مذہب اور چینی جو مذہب ہوتے ہیں, ان میں انسان پیدا جس دن ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا ہے, جس دن وجود میں آیا. تو یہ بہت کیلکولیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ بچے کو 1 مہینہ ہو گیا حمل ٹھہر کے, تو یہ بچہ حمل میں آیا کس دن ہوں گا, اس دن کو پیدائش کا دن مانتے ہو. سمجھ؟ تو اب یہ گود بھرائی کی رسم کیا ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن گود بھر دی, مطلب ان کے نزدیک ہندوؤں میں, تو چونکہ وجود میں آنا ان کے لیے اصل ہوتا ہے تو یہ ایک رسم کرتے ہیں, تہوار مناتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں, اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. صحابیات کو بھی بچے ہوئے, کسی نے گود بھرائی نہیں کی. تابعین تبع تابعین سلف صالحین کو اولادیں ہوئی, کسی نے گود بھرائی نہیں کی. نہیں, ہم کو بہت خوشی ہے اولاد کی پیدائش, تو پیدائش کی ہوں گی تو عقیقہ منائیے نا 7ویں دن. یہ کیا ہے کہ پیدائش سے پہلے آپ وہ کر رہے ہیں اور گود بھرائی؟ تو یہ گود بھرائی کے رسم ہندوانہ رسم ہے, یہ چھلوں کے رسم جو یہ عیسائیت ہے, یہ دونوں میں جانا آنا کھانا پینا میں سمجھتا ہوں بالکل درست نہیں. ہاں, اور یہ رسومات یہ جنہوں نے سنت کو برباد کر کے رکھ دیا. چھٹے دن چھٹی مناتے ہیں, 40ویں دن 40 مناتے ہیں, لیکن 7ویں دن عقیقہ نہیں مناتے ہیں. پیسے نہیں ہیں, بیوی گھر پر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو کائے کو بھیجے اس کو ماں باپ کے یہاں رکھنا تھا نا. جب اتنا سنت نہیں بدلیں گی آپ کے, اب وہ بکرے میں کہاں دعوت ہوتی ہے, اپنے تو پہچان والے 1500-2000-5000 ہیں, تو کرو نا تم ان کی الگ دعوت, لیکن عقیقہ تو بکرے میں ہوں گا. 7ویں دن ہوں گا, بلاؤ تم کبھی. نہیں, وہ 7ویں دن جو ہے وہ دن برابر نہیں آ رہا, اتوار کا دن رہتا تو اچھا رہتا تھا, جمعہ رہتا تو پھر ایڈجسٹ کر کے پیدا کرنا تھا بچے کو کہ اتوار کا دن ہی 7واں دن ہو. اس شریعت کیوں بدلے آپ کے لیے؟ آپ کے ایڈجسٹمنٹ اپنی جگہ رکھو, شریعت تو کیوں چینج کر رہے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے لیے شریعت کیوں بدلے, مجھے یہ بتائیے. تو ہم شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں, خود کو ہم بدلتے نہیں, اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو بدلنا چاہتے ہیں. 7واں دن منائیے, رائج کیجیے سنت کو, تو انشاءاللہ یہ چھٹے چھٹا دیکھیں, ایک دن پہلے مناتے ہیں, پورے عورتیں جمع ہوتی ہے اور پتا نہیں کیا آنکھ جلاتے ہیں, اس میں سے دھواں نکلتا, اس پہ پتا نہیں کیا چھری ضروری رہتی ہو, چھری رکھتے اس پہ کاجل بناتے, اور یہ آنکھ میں بھی چھوٹے چھوٹے برتن بچے کو لاتے. لڑکا ہے تو مختلف ہوتا, لڑکی ہے تو پورا جہیز کے ساتھ, چھوٹی بکی, چھوٹا فلاں, چھوٹا ہنڈا, چھوٹا یہ, چھوٹا جھولا, پتا نہیں کیا کیا ہے. مطلب اچھا, چھوٹا دولہا, مطلب کچھ چھوٹا سا ایک چھوٹا سب لاتے, اس کے بازو رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے آج تو چھٹی ہے, اچھا 7واں نہیں, بچی وہاں ہے, بچہ یہاں ہے, فلاں ہے, اور پھر 40واں ہے. سبحان اللہ, 7واں چھوڑ دیا تم نے, عقیقہ چھوڑ دیا. دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عقیقہ نہ منا سکتا ہے تو وہ بھی منائے, نہ منائے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں خرافات کے لیے کیسے پیسے آتے, سنت پہ عمل کرنے کو نہیں آتے اتنے پیسے. چلے کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, عقیقے کے لیے نہیں خرچ ہوتا. تو یاد رکھیے, رائج کیجیے تو یہ کھانا صحیح نہیں ہے, ان میں جانا صحیح نہیں ہے. نہیں, ہم جاتے نہیں لیکن کھاتے, تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہوتے خود نہیں کرتے لیکن ہاں بلا لی تو کیا ہوا کھانے کو. تو یاد رکھیے ہر کھانے میں بس چلے جانا بکریوں کے ایسا جانوروں کے ایسا بغیر سوچے سمجھے کہ کس کا ہے کیا ہے. جانور ایسی ہو تو ہم سمجھتا نہیں, حلال حرام کس کا بھی کھا لیتا, کبھی پھٹکے کھاتا, کبھی کچھ لوگ خود بھی ہو جاتے کہ خراب جھاڑتا کھا لیا, کچھ لوگ بولتے اناج کھایا مارو اس کو پکڑ کے. ٹھیک ہے ویسا مت کیجیے, بلکہ اصول ہے شریعت کے, ان اصولوں کو اپنائیے. آگے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں اہل حدیث کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اور نماز اس طرح طریقے سے پڑھتے ہیں تو سب اس نماز کو غلط سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سمجھاتے کہ نیاز کا کھانا غلط ہے اور تعویذ بھی پہننا غلط ہے تو وہ بولتے ہیں جو وہ تعویذ گلے میں پہنتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پر مبنی ہوتی ہے اور ہمارے گھر کے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں پر وہ ہماری بات نہیں سنتے, ہم ان کو کیسے سمجھائیں, ہمارے گھر میں سب ہمارے خلاف ہے. دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی ایک انسان کتاب و سنت پر آتا ہے, جس کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات جو ہے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ, نہ صرف یہ ایک بہت بڑے عالم تھے بلکہ بہت بڑے نفسیات, علامہ ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد خاص ہیں, نفسیات پہ بڑا ان کا عبور تھا, انسانی نفسیات. تو یہ لکھتے ہیں کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو پہلے اس کا ذہن ہجرت کرتا ہے پھر اس کا جسم ہجرت کرتا ہے. سائیکولوجیکلی پہلے وہ اس عقیدے کی طرف جاتا ہے, صحابہ جب ایمان میں آیا تو پہلے ذہنی آ چکے تھے, دل میں طے کر چکے تھے کہ مجھے ایمان لانا ہے فلاں, جیسے کہ خالد بن ولید, عمرو بن عاص, یہ لوگ دل میں سوچ چکے تھے. پھر ایک دن نے تیاری کی اور مل گئے رات میں, کہا کہاں جا رہے ہو, کہ تم کہاں جا رہے ہو, تو کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, تو کہا کس کام سے, اب دونوں چھپا رہے, کہا بولنا نہیں کسی کو, تم آنا ہے تو آنا, نہیں تو بات نہیں کرنا, کہا اچھا ٹھیک, تو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہوں, کہا میرا بھی ارادہ ہے, تو کہا ان دونوں صبح چلتے ہیں. دونوں جب نکلے رات میں تو ایک تیسرے صحابی ملے, نام بھول گیا ان کا, انہوں نے کہا تم دونوں کیا پلان چل رہا ہے, تو کہا تمہارا کیا ہے, تو کہا تمہارا پہلے بتاؤ, تو کہا اگر ہم بتا دیں گے لیکن بولنا مت. اور عربوں میں خصوصیت تھی یاد رکھیے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, حالانکہ اگر وہ بددین بھی ہوتا مشرق بھی ہوتا لیکن اس کو معلوم تھا وعدہ کر دیں گے تو خراب نہیں. تو کہا وعدہ کرنا ہے تم بولو گے نہیں, تو کہا نہیں بولوں گا, آنا ہے تو آنا, نہیں تو نہیں آنا. کہا ٹھیک ہے, میں صبح ہم دونوں جائے, تو کہا مجھے بھی جانا, میں بھی اس ارادے میں گھوم رہا تھا, کوئی مل جائے, تینوں نکلے ساتھ میں. تو پہلے ان کے ذہن ہجرت کر چکے تھے, ذہنی اور دل کی طور سے وہ اسلام کی طرف آ چکے تھے, اب بس جانا تھا اور صحابہ میں شامل ہونا تھا, ایمان قبول کرنا تھا آپ سن کے ہاتھ, سمجھ رہا. تو دل ہجرت کرتا ہے اس کے بعد ذہن کرتا ہے, ٹھیک. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دل سے ہجرت کر جاتا ہے صحیح عقیدے کی طرف اور جب جسمانی وہ ہجرت کرتا ہے تو یہ مسلم معاشرے میں ویسا ہی اجنبی ہو جاتا ہے, یا مسلم معاشرے میں اس کا عمل بالکل اجنبی ہو جاتا ہے, مطلب یہ انسان خود مسلمان کے معاشرے میں اجنبی ہو جاتا ہے. آج کوئی انسان کتاب و سنت پہ آئے تو خود مسلمانوں کے معاشرے میں اجنبی ہو جاتا ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو, کیا ہوگا تم اچھے تھے نا, تم لوگ باپ دادا کا بڑا نام تھا نا تمہارے, سب کا نام مٹی ملا دی. تو خود ایک انسان جو کتاب و سنت پہ آتا ہے وہ اجنبی ہو جاتا ہے سماج میں, اجنبی, کہ تو وہ ہجرت کر لیا اس نے کتاب و سنت, اب وہ جسمانی کرتا ہے تو لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں, اجنبی سمجھتے ہیں کہ وہ خود مسلمان معاشرے میں اسلام پہ عمل کرنے کو اجنبیت. آج جس عقیدے پہ کتاب و سنت والے لوگ ہے آج اس عقیدے پہ رہنا خود ایک اجنبیت کے لانس, لیکن سب سمجھتے ہیں کیا کر رہے کہ بتانا, یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے, یہ نہیں کھاتے وہ نہیں پیتے, ہمارا عقیدہ سب سے اچھا ہر چیز کھاؤ ہر چیز پیو ہر چیز کرو, یہ نہیں تو ہم اجنبی ہوئے. تو آج بھی جیسا آپ کتاب و سنت پہ آئے آپ اجنبی ہو گئے اپنے ہی گھر کے اندر, ویسے ہی ہر دور میں لوگ یہ کتاب و سنت پہ آئے اجنبی ہو گئے اندر کی, تو اس میں کوئی بری بات نہیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلاتے رہے, حق بات لوگوں میں بتاتے رہے, نہ صرف اقوال سے سب سے پہلے اپنے اعمال سے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے بن جائیے جبکہ خاص طور سے آپ اکیلے ہیں کسی جگہ, کہ آپ نمونہ بن کے پیش کیجیے اپنے عقیدے, نمونہ بن کے پیش کیجیے اپنے اخلاق, ورنہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی بات تو یہ کرتے دوسری جگہ بد اخلاقی ہم کر رہے ہیں, تو پھر وہی ساس جو آپ کی ساس ہوں گی جہاں وہ ایک طرف یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ عقیدے کی دعوت دے رہے اس کو, لیکن یہاں بد اخلاقی کرتے تو بولتے ہیں ہاں تمہارے اس میں ایسی رہتا کیا, ہر چیز کو وہ کیا کرتے پھر آپ کے عقیدے پہ لاتے. چونکہ ہم کم ہیں یا آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں تو اب تو آپ کو خاص طور سے اپنے گھر والوں کو منانا ہوگا سمجھانا ہوگا اور اس عقیدے کی دعوت لگاتار حکمت کے ساتھ بہترین انداز سے, گھٹیا اس سے نہیں برے اس سے نہیں, تم تو سنتے نہیں یا بولنے کے نہیں, بہت اچھے انداز سے ان کو پہنچانی ہوں گی. رہا آپ کی نماز کا طریقہ ان کو غلط لگ رہا ہوں گا فلاں, تو ان کو بتائیے یہ اللہ کی کتاب اس کے سنت کے مطابق ہے, اگر نہ ہو تو آپ سمجھائیے. اس لیے کہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں لوگوں سے آپ ایسی نماز پڑھتے تو کیوں پڑھتے ہیں, تو آج تک میں نے کبھی یہ جواب نہیں سنا کسی سے سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تحقیق کی کہ ہم نے پڑھا, سب بولتے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں نا, اب اس میں کون سی باتیں پوچھنے کی. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا سب کر رہے تو تم کرو گے ایسا کیسا چلتا, لوگ کچھ بھی کریں گے تھوڑے دن بعد تو, اب آپ کے محلے کے اکثر لوگ جو فلاں خبر پہ آ کے سر ٹیکتے تم بھی کرو گے, سب کر رہے نا, سب سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے پڑھا کیا؟ نہیں ہم نے نہیں پڑھا. اچھا روزہ ایسا رکھتے آپ ایسا کیوں رکھتے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو روزہ نہیں معلوم کیا ہوتا اور کیسا رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سحر ضروری ہے کھانا, اور اس حد تک ضروری ہے کہ صبح 9 بجے بیٹھو تو کھانا کھا کے روزہ رکھتے. معلوم ہو اللہ رحم کرے ان کے روزے قبول کرے, لا علمی اگر کیا ہوں گا تو, لیکن اتنی بھی لا علمی فرائض سے کہ 9 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے, سحر بول کرو پھر روزہ رکھ رہے. حقیقتاً انہوں نے رمضان کے روزے ایسے رکھے اور کئی سالوں سے رکھتے آ رہے کہتے زندگی بھر سے. میں نے کہا سبحان اللہ, فرائض کے بارے میں ایسا تو کہا پڑھے کہاں, پڑھے نہیں نا, سب کر رہے, سحر ضروری ہے تو کبھی بھی اٹھ کے سحر کر رہے ہیں. معلوم ہی نہیں کہ اس کا وقت رہتا ہے, نہیں وہ وقت تو معلوم تھا لیکن ہم کو لگا کہ کرنا ضروری تھا, ہم 9 بجے بھی کر لیتے پھر روزہ کنٹینیو کرتے. سبحان اللہ, تو ایسے ہی میں نے لوگ دیکھے جن کی زندگی ہو گئی, اور ایک خاتون کو میں نے دیکھا جن کی زندگی گزر گئی اور وہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ باندھتے تھے نماز میں, الٹے ہاتھ پیچھے, لیکن کسی نے دیکھا اس لیے نہیں کہ عورتیں اس میں پڑھتی ہیں نا کور میں, کسی نے دیکھا نہیں, ایک بار کھل گیا تو سب تعجب میں پڑ گئی, ایسے کیسے پڑھتی الٹا ہاتھ اوپر سیدھا ہاتھ نیچے. تو کہا ہم نے سب کو ایسے دیکھا تھا, ایسے کسی غلطی سے دیکھ لیا ہوگا بچپن میں الٹا باندھتے تو ویسے باندھنا شروع, انداز لگا گیا. تو کیا ایسی نمازیں پڑھیں گے ہم لوگ؟ پڑھیے تو پڑھے نہیں نا ہم نے, تو یہ مسئلہ ہوتا. تو آپ لوگوں کو, آپ کے گھر والوں کو پڑھائی کی رغبت دلائیے, پڑھو پڑھو پڑھو, کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرو. اور جو فرائض ہے نا, اس میں کوئی مولوی اور کوئی مفتی میرے بارے میں گواہی نہیں دیں گے. ہاں جو فتاوے ہوتے ہیں, جو بہت مشکل پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں, جو آپ علماء سے پوچھتے ہیں اور اس میں وہ غلط ہو تو اللہ پکڑ کریں گا, اگر جان بوجھ کی نہ کہیں تو وہ بھی بری ہو جائیں گے. لیکن وہ فرائض جن کا جاننا مجھ پہ آپ کا ضروری ہے, ان میں نہیں ہے کہ امام صاحب مفتی صاحب آپ کو کوئی سپورٹ کریں گے, آپ کو اپنا, ان کو اپنا. تو اپنی نمازوں کو پڑھ کر سدھاریے, سیکھیے ان کو کیا طریقہ ہے, تو آپ بھی اپنے گھر میں ان کو سکھائیے. اور کبھی بزن مت ہوئیے ان سے, ہمیشہ سکھاتے رہے چاہے وہ مانے یا نہ مانے.